फूल की मिसाल रखता है। फूल खूबसूरत तब होते हैं जब गुलदस्ते में आए, अगर जहमत ना हो जरा सिमट कर मिलकर बैठे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये मजालिस तरबियती और प्रैक्टिकली हैं, अगर कोई मोमिन वहाँ से उठ के यहाँ नहीं आ सकता तो मेरी मजलिस भी उसके लिए फ़ायदामंद नहीं है, क्योंकि इरादा कमज़ोर है ना आपका। जब फिक्र आप पर सुस्ती गालिब हो जाए तो मौला फरमाते शिया चुस्त होता है, सुस्त नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हमेशा कुर्ब को पसंद करें, क्योंकि आपके आमाल जो आपकी ज़ात से निकलते हैं वो आपका अंदर बयान करते हैं। क्योंकि बाज़ चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत सादा सी लगती हैं लेकिन वो आपका आईना होता है। तभी फरमाया जब नमाज जमात में जाओ तो पहली सफ में बैठो, क्योंकि जब तू नमाज में उसके करीब होना चाहेगा तो हकीकत में भी उसके करीब हो जाएगा। तभी फरमाया जब मौला की ज़्यारत को जाओ तो सबसे पहले जाओ। आयतुल्लाह इस्फहानी के लिए मशहूर था कि 40 साल इमाम रज़ा की ज़्यारत को आए, तो उस ज़माने में मौला का हरम बंद किया जाता था। ये वो पहले शख्स थे जो हरम पे सबसे पहले पहुँचते थे, यानी दरवाज़ा इनकी निगाहों के सामने खुलता था। यानी हमेशा ख़ुद को ज़ाहिरन भी जिस्मानन भी अहले बैत के करीब रखा और अमल के एतबार से भी ख़ुद को अहले बैत के करीब रखा। कि जब 40 साल के बाद जिस्म ने इजाज़त नहीं दी कि मौला के हरम को जाए, जिस्म बीमार पड़ गया लेकिन रूह में वो तड़प तो थी, क्योंकि आपकी हकीकत तो रूह है, जिस्म कभी कभी हमें रोक लेती है। तो अब हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए हैं, जैसे सुबह की नमाज का वक्त हुआ तो रूह ने तड़पना शुरू किया। वो रूह जो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ़ हो, वो जाती थी इमाम रज़ा के हरम के दरवाजे पर। अब जब रूह ने तड़पना शुरू किया तो इमाम का और मामूम का रिश्ता, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है। तो इसने अपने उस्ताद इमाम रज़ा से हुज्जत की कि मौला 40 साल सर्दी हो, गर्मी हो, बीमार था, जो भी मसला था, लेकिन आपके दर पे आया। कभी मैंने आपके दर पे आने से इनकार नहीं किया। कमौला अब जिस्म इजाज़त नहीं दे रहा, 40 साल में आपके पास आया, एक बार आप मेरे पास आ जाए। कहते बस इतना कहना था, तो कहते हैं अचानक मेरी बातिन की आँख खुली और मेरी निगाह इमाम रज़ा पर पड़ी। इमाम ने फरमाया तूने आज कहा है, अगर पहले भी कहता तो हम आते हैं। फरमाया जितना तू हमसे मोहब्बत करता है उससे कई गुना ज़्यादा तेरा मौला तुझसे मोहब्बत करता है। तो कहा जैसे मौला मुझसे मिले। इमाम ने कहा उठ के बैठ जा। मैंने कहा मौला अगर उठ सकता तो आपके हरम आता, मेरे बदन में ताकत नहीं है। इमाम ने फरमाया कि हम कहते हैं उठ के बैठ जा। थोड़ी कोशिश की तो उठ नहीं पा रहा था, तो इमाम ने गुलाब का फूल निकाला, कहा इस फूल को सूंघो। कहा जैसे मैंने फूल को सूंघा अब मेरे बदन में फूल की तरह तरावत आ गई, मैं उठ के बैठ गया। कहा उसके बाद जब तक ये फूल मेरे पास था, फरमाते दुनिया का सबसे बड़ा बीमार मरीज़ जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला था वो मेरे दर पे आता था, मैं ये फूल की छोटी सी पत्ती देता था, वो खाता था और उसे शफा मिल जाती थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अदब की पहली मंजिल ये है कि सुस्ती और काहली अपने वजूद से निकालें। हम इस दुनिया में आए एक ही मकाम हासिल करने के लिए, वो मकाम है उबूदियत है। कल किसी नौजवान ने कहा क़िबला आपने मरातब नहीं बताया, मैंने कहा मैं ज़्यादातर تبلیغ گفتگو میں جاتا ہوں تو سامنے کچھ لوگ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو مجھے ان کو جگانے کے لیے تھوڑا بہت علی کی تلوار بھی پڑھنی پڑتی ہے, یہ تھوڑا بہت جاگ جائیں. میں پنجاب میں جاتا ہوں تو آدھا گھنٹہ فضائل ہی پڑھنے ہوتے ہیں, ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے. کراچی میں کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے, ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے عشرے سے پہلے مرتضیٰ زیدی صاحب کو آپ سن چکے ہیں, تو بھائی ذہن تیار ہے, زمین تیار ہے, تو میں دانا ہی ڈالتا ہوں, تو حل چلانا مجھے نہیں پڑتا. لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی نیچر ایسی, حل چلانا ہی پڑتا ہے تب جا کے ذہن تیار ہو جائے. لیکن کیونکہ دو مجلسیں بچی ہیں تو زیادہ تر موضوع کی طرف میں چلوں گا, کیونکہ دو علی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں. ایک وہ فضائل ہیں جو آپ کو ان کی ذات میں نظر آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ایک وہ فضائل ہیں جو ہمیں تمہارے جسم میں نظر آتے ہیں, کہ سلمان علی کی فضیلت کا نام ہے, مالک اشتر علی کی فضیلت کا نام ہے. فرمائے وہ تو ہمارے فضائل ہیں, اور سلمان ہمارے بھی فضائل میں ہے اور تمہارے بھی فضائل میں ہے. تو ایک ایسا کام کر کہ اپنے لیے بھی فضیلت بن اور علی ابن ابی طالب کے لیے بھی فضیلت بن. مولا کو ایسے فضائل کی ضرورت ہے جو مولا کی اپنی ذات میں ہیں, ان سے ہمیں کیا ملے گا. تو ایسی فضیلت بن جس سے مولا کو بھی فائدہ ہو اور تمہیں بھی فائدہ ہو. اپنے معاشرے کو ایک سلمان فارسی دے, اپنے معاشرے کو ایک مالک اشتر دے, اور رشتہ اتنا مولا کا مالک کے ساتھ قوی ہے, یہ وہی استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے, کہ جب مولا کو خبر ملی کہ مالک اشتر کو شہید کر دیا گیا تو مولا منبر پہ گریا فرماتے ہیں مالک اشتر کے لیے, اور کہا اے لوگوں اگر علی نبی کے جانے پر صبر نہ کر پاتے تو مالک کے جانے پر بھی نہیں صبر نہ کر سکتا. یہ رشتے کی قوت بتا رہے ہیں کہ جو مولا کا محب ہوتا ہے, مولا کا رشتہ اس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا تجھے پیدا کیا گیا ایک مقصد کے لیے, وہ مقصد یہ تھا تو عابد بنے, تو عبد بنے, محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے عبدیت کی صفت آئی پھر رسول کی صفت آئی, یعنی پہلے بندہ عبد بنتا ہے پھر رسول بنتا ہے, پہلے عبد بنتا ہے پھر نبی بنتا ہے, پہلے عبد بنتا ہے پھر امام بنتا ہے, پہلے عبد بنتا ہے پھر مولائی بنتا ہے, پہلے عبد بنتا ہے پھر مسلمان بنتا ہے. یعنی جو پہلی منزل ہے وہ عبدیت کی منزل ہے, آپ کو پہلے عبد بننا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اے خدا میں تیرا عبد ہوں, پھر ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ, پھر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ. یعنی جو عبدیت کی منزل پہ نہیں آیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل پر بھی نہیں آ سکتا, وہ ولایت کی منزل پر بھی نہیں آ سکتا. تو سب سے زیادہ جو ہمیں فوکس کرنا ہے وہ عبدیت پہ فوکس کرنا ہے, کہ ہمیں کس کا بندہ بننا ہے, اللہ کا بندہ بننا ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں, ایک اللہ کو سمجھنا ضروری ہے, ایک خود کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ مجھے اس کا عبد بننا ہے. تو یہ دیکھنا ہے میں ہوں کیا اور کس شے کے ذریعے سے عبد بنوں گا. روح تو مجھے اپنی نظر آتی نہیں, جو میری حقیقت ہے, جو میں ہوں, میں بدن تو نہیں ہوں. یہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ میرا ہاتھ ہے, جب میں کہتا ہوں تو یہ ہاتھ میں نہیں ہے, کوئی میں ہے جو ہاتھ کو بلند کر رہا ہے. اور اکثر یہ ذہن میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری روح کہاں ہے, اکثر کہا جاتا ہے کہ روح بدن کے اندر ہے. اگر روح بدن کے اندر ہے اور خدا نہ خواستہ اگر میرا ہاتھ کٹ جائے, اس کا مطلب میری روح بھی کٹ گئی. کہ مولا فرماتے ہیں نا کہ 80% لوگوں کے ذہنوں پر فکر غالب ہے, عقل غالب نہیں ہے. ہم اپنی افکار کے غلام ہیں, عقل کے غلام نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے سوچا کوئی روح ہے, پھر اس کے ساتھ ہم نے فلمیں بنائی, پھر ہم نے فلم میں دیکھا کہ جب جسم سے روح نکل رہی ہے اور اس روح کا شیپ بھی بدن جیسا ہے, حالانکہ روح کوئی شیپ ہی نہیں رکھتی, کیونکہ روح کا تعلق نفخہ الہی سے ہے. روح میں بھی وہی صفات ہیں جو پروردگار عالم میں ہیں, نہ خدا نظر آتا ہے نہ تمہاری روح نظر آتی ہے. نہ خدا محدود ہے نہ تمہاری میموری اور کیپیسٹی محدود ہے. کہ میں نے کل کہا اگر آپ 100 کتابیں پڑھ لیں آپ کا ذہن کبھی بھرے گا نہیں, 1000 کتابیں پڑھ لیں ذہن نہیں بھرے گا. یہ کبھی آپ نے سوچا میری میموری کو اس نے محدود کیوں نہیں رکھا؟ یہ لا محدود میموری مجھے عطا کی ہے. دنیا کی ہر میموری کو اٹھا لے کوئی نہ کوئی اس کی حد ہے. آج سپر کمپیوٹر بنا اس کی بھی کوئی حد ہے, لیکن فرمایا تو الہی کمپیوٹر ہے.
جس طرح میں لا محدود ہوں میں تجھے لا محدود حافظہ اور میموری عطا کروں گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں میں اپنے ہونے کا احساس تمہیں دلاتا رہتا ہوں کہ تمہارے بدن میں یہ بدلاؤ, یہ رد و بدل کہ کبھی تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, کبھی تیرے بال گر رہے ہیں, کبھی تیرے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے. اگر تیرا اختیار تیرے بدن پر ہے تو اپنے بدن کو بڑھاپے سے روک, اپنے بالوں کو سفید ہونے سے روک, اپنے بالوں کو گرنے سے روک, تو پتا چل رہا ہے کہیں نہ کہیں میرے بدن پر اس کی حکومت چل رہی ہے کہ تو دن رات اس کی حکومت کے نیچے آئے. یہ دن کا ہونا, یہ رات کا ہونا, اور لوگ کہتے ہیں قبلہ موت کو محسوس کرنا ہے. روزانہ میں تجھے موت کا احساس دلاتا ہوں جب رات کو 6-7 گھنٹے تو سو جاتا ہے, یہ ہے کیا؟ کبھی سوچ تو 6 گھنٹے جاتا کہاں ہے, تو ہوتا کہاں ہے؟ جسم یہی ہوتا ہے لیکن کیونکہ تو بہت کمزور ہے تو اپنی روح کو دیکھ نہیں سکتا. مولا فرماتے جو اپنے عقل پر, اپنی فکر پر کنٹرول کر لے, یہ سونے کے بعد بھی اپنی روح کو بیدار رکھ سکتا ہے, اب جب چاہے گا علی کی زیارت کو چلا جائے گا. کیونکہ روح کی پرواز بہت بلند ہے. کئی مرتبہ آپ خواب میں دیکھتے آپ کربلا گئے, جو سچے خواب ہیں, کئی مرتبہ آپ دیکھتے کسی جگہ پہ گئے, اس کا مطلب روح کی پرواز بہت بلند ہے, اس میں نور سے زیادہ اسپیڈ ہے. لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ایک عبد کو سمجھنا ہے, ایک خدا کو سمجھنا ہے, اس کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے, اپنی معرفت بھی حاصل کرنی ہے. لیکن پہلی منزل ہے کہ من عرف نفسہ, پہلے تمہیں خود کو پہچانا کہ تو ہے کیا. ایران میں کتاب لکھی گئی, نام تھا من کیستم, یعنی میں کون ہوں. تو کہا انسان آئینے پہ کھڑا ہو جا, کبھی خود کو غور سے دیکھ, یہ آنکھیں کس نے بنائی, یہ چہرہ کس نے بنایا, یہ پرفیکٹ بدن کس نے بنایا, یہ میرا وجود کس نے بنایا, اور اس طرح کیوں بنا ہے, یہ میرے وجود میں لاکھوں تصویریں کون ہے. تو فرمایا یقیناً تو ایک مصور تک پہنچے گا, یقیناً ایک بنانے والے تک پہنچے گا, اور اس کی قدرت تک پہنچے گا. ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ پینٹنگ کرتے ہیں, تو ایک پینٹنگ میں اس بیچارے کو 25 دن لگ گئے. تو میں نے کبھی آپ نے سوچا, میں نے کہا آپ پینٹنگ کرتے ہو اور اتنی, کہا کہ ایک رنگ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے پھر سے مجھے شروع کرنی پڑتی ہے. کاپی پینٹنگ کی بات کر رہا ہوں, کسی پینٹنگ کی وہ کاپی بنا رہا تھا, کہا مجھے مہینہ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ رنگ یلو ہے یا لائٹ یلو ہے, تھوڑا بہت رنگوں کو غلط مکس کر لوں تو کہتا ہے پھر مجھے دوبارہ سے بنانا پڑتا ہے. میں نے کبھی تم نے سوچا, تیرے رب نے کن فیکون کا اتنے حسین منظر بنا دیا. یہ رنگ تو دیکھیے خدا نے کیسے بنائے, پرندوں کو دیکھیے, اور اس میں لا محدودیت ہے کیونکہ وہ لا محدود ہے, لا محدود اشیاء کو بنا رہا ہے. ابھی تک لوگ دریا کی مخلوق کو گن نہیں سکے کیونکہ لا محدود ہیں. لا محدود انسانوں کو پیدا کر رہا ہے, لیکن لا محدود انسانوں کے اندر لا محدود نشانیاں ہیں. ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے نہیں ملتا, کتنی کریٹیویٹی ہے اس کے وجود میں. بھائی لاکھوں انسان ہیں لیکن ایک دوسرے کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا, ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں ملتا. لاکھوں دنیا میں انسان پیدا ہو رہے ہیں لیکن ایک انسان دوسرے انسان جیسا پیدا نہیں کرتا, وہ کیونکہ اس کے یہاں کاپی نہیں ہے, وہ کریٹیویٹی والا ہے. روز شأن من شأن, ہر روز ایک نئی شے کو پیدا کرتا ہے, وہ فیاض مطلق ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات ہوتی ہے اور دن ہوتی ہے, فرمایا وہ جو دن دوسرے دن ہوتا ہے تو اس کو وہی دن تصور کرتا ہے, لیکن ایک نیا دن ہے, یہ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. کیا تو نہیں دیکھتا قرآن میں آواز آتی ہے, یہ پرندوں کو, یہ درختوں کو پجمردہ کر دیتا ہے, پھر یہ درخت پجمردہ ہو جاتے ہیں, یہ پتوں کو گرا دیتا ہے, یہ زمین کو مردہ کر دیتا ہے, پھر موسم بہار میں یہ زمین کو دوبارہ زندگی عطا کر دیتا ہے. یہ روزانہ جو زندگی دے رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ تمہارا رب العالمین ہے. مولا فرماتے ہیں لیکن ابھی تک تو اس کائنات کو دیکھنے کے بعد بھی, یہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. پچھلے سال میں نے جب خمسہ پڑھا تھا تو اس میں آیت صغرا اور آیت کبرا کا ذکر ہوا تھا. یہ کائنات کی چھوٹی آیتیں ہیں. سورج تجھے اتنا بڑا نظر آ رہا ہے یہ بھی چھوٹا ہے, چاند تجھے اتنا بڑا نظر آ رہا ہے یہ بھی چھوٹا ہے. اللہ کی بڑی آیت ہے علی ابن ابی طالب, اللہ کی بڑی آیت ہے رسول خدا, اللہ کی بڑی آیت ہے اس کے انبیاء, اور فرمایا تو بھی میری بڑی آیت ہے. تو خود کو کم مت سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ مولا فرماتا ہے یہ پوری کائنات, یہ پورا بندوبست, یہ فرش زمین, یہ آسمان, یہ چھت جو خدا نے تمہیں دی, یہ قندیل شمس و قمر, یہ ہر شے اس نے بنائی ایک مقصد کے لیے, کیونکہ اس نے اس کائنات پر ایک انسان کو بھیجنا تھا. وہ آدم ابوالبشر تھے, اس کی نسل سے تجھے پیدا ہونا تھا, تو یہ فرش زمین تمہارے لیے بچھا, یہ آسمان تمہارے لیے بنا, یہ چاند کی روشنی تمہارے لیے بنی, یہ سورج کی کرنیں تمہارے لیے بنی, یہ زمین سے دانے کا نکلنا تمہارے لیے ہے, یہ اتنا بندوبست کیا گیا تمہارے لیے. اور مولا فرماتے ہیں افسوس ہے اس انسان کے لیے کہ جس شے کو اس کے لیے بنایا گیا یہ خود کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. کس کا غلام؟ زمین کا غلام بن جاتا ہے, مال کا غلام بن جاتا ہے, کبھی سورج کی پرستش میں, کبھی ستاروں کی پجاری میں, کبھی پتھر کو پوجنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا میں نے اسے ایک طاقت دی جس کا نام رکھا روح, اور حقیقت میں روح عقل کا نام ہے. روح اور عقل جدا نہیں ہے, ہم اس کو جدا کرتے ہیں, روح ہی عقل ہے. کہ میں نے تجھے عقل کی قوت سے نوازا, لیکن جب میں نے اس عقل کو اس جسم میں ڈالا تو میں نے سب سے پہلے اس کو لباس پہنایا, وہ مادیت اور بشریت کا لباس. یہ لباس ایک ایسا پردہ ہے جو عقل کو دھندلا کر دیتا ہے. آپ ایک آئینے کا تصور کیجئے, جب تو خود کو آئینے میں دیکھتا ہے, اگر اس آئینے پہ زنگ لگا ہو, اگر اس آئینہ میلا ہو, اگر اس پہ مٹی ہو, تو اپنا چہرہ دیکھ نہیں سکتا. تو پہلے میں نے تجھے جسم میں ڈالا, اس جسم نے اس آئینے کو دھندلا کر دیا. اب جب تو 7 سال کی عمر سے گزرتا ہے, اب تمہارے اوپر فکر غالب ہو جاتی ہے, فکر تمہارے عقل کو اور دھندلا کر دیتی ہے. جب تو بالغ ہوتا ہے, پھر اسی فکر کو میں نے احساسات دیے, کبھی شہوت تجھے اور دھندلا کرتی ہے, کبھی حب دنیا اور دھندلا کرتی ہے. تو جسے قوائے خمسہ کہتے ہیں, میں نے 5 حواس تمہیں عطا کیے, وہ لامسہ ہے, وہ چامسہ ہے, مکمل میں نے سامعہ کی قوت دی, نبس کرنے کی قوت دی, میں نے غصے کی طاقت دی, میں نے شہوت کی طاقت دی, مختلف احساسات میں نے تمہیں عطا کیے. یہ احساسات تمہاری عقل پر غالب ہو جاتے ہیں. اب تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے اپنی پہلی حقیقت پر پہنچنا ہے کہ جیسے تمہاری عقل پہلے صاف اور شفاف تھی, ویسے تمہیں اپنی عقل کو صاف اور شفاف کرنا ہے. جب یہ عقل اور یہ آئینہ عقل صاف اور شفاف ہو گیا, اب تو آئینے میں وہ کچھ دیکھے گا جو پہلے دیکھتا تھا. کہ امام سے پوچھا کہ مولا یہ بچہ جب سوتا ہے تو کبھی کبھی ہنستا ہے, کبھی کبھی روتا ہے, نیند کے عالم میں ہے, نہ کسی نے تنگ کیا نہ کسی نے خوش کیا. کہ ہنستا کیوں ہے؟ کہ جب یہ سوتا ہے اس کے اوپر ملائک آتے ہیں, جب ہمارے فضائل پڑھتے ہیں تو مسکراتا ہے, جب ہماری فضیلت کا اقرار ہوتا ہے تو مسکراتا ہے. کہ پھر شیاطین آتے ہیں, پھر وہ ہمیں برا بلا کہتے ہیں, تو بچہ روتا ہے. تو بچپنے میں اس کا آئینہ بہت صاف آئے, کہ بچے کی آنکھیں کھلی ہیں, کبھی کبھی ہنستا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ملائکوں کو دیکھ رہا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح تو عالم زر میں دیکھ سکتا تھا. اور یہ باتیں تو ڈھکی چھپی نہیں ہیں. کہ زمین کا کائنات کا کونا کونا, ہم پیدا ہونے سے پہلے اہل بیت کی ولایت کا اقرار کر چکے, اب اقرار کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا گیا تاکہ بلند مرتبہ حاصل کرو. اور اس کے لیے یہی روایت کافی ہے کہ جب جناب مالک اشکر کو لوگوں نے کہا کہ مالک تو علی جتنا بہادر بن گیا. اس میں روحانی اخلاقی نقطے بھی, ہم صرف فضیلت کا نقطہ پڑھ کے بہت آگے گزر جاتے ہیں. تو مالک کے فکر پر وسوسہ پیدا ہوا, اور دشمن شیاطین یہ لوگ آپ کی فکر کو ایسے نجس کرتے ہیں. تو مالک کی فکر کو نجس کرنے کی کوشش کی, مالک تو بھی بہادر بن گیا علی جتنا. اگر علی نے 34 مارے تو نے 33 مارے, 2-3 کا فرق ہے, تو بہت قریب ہو گیا علی کی شجاعت اور علی کی طاقت کے قریب آ گیا. تو علی والا وہ ہے جب اس کے ذہن میں شبہ پیدا ہو فوراً اپنے شبہ کو ذہن میں موت دے. یہ آج ممبر سے جو شبہ آپ کے ذہن میں غلط لوگ اور جاہلانہ باتیں کر کے ڈالتے ہیں, نوجوان گمراہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پھر کسی جاہل کے پاس جاتا ہے, پھر یہ عوامانہ گفتگو میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر یہ فوراً اپنے شبہ کو در علم سے حل کرتا, فوراً حل ہو جاتا. اگر ہم کوئی کتاب اٹھاتے کسی عالم کے در پہ جاتے, شبہ مر جاتا. مالک اشکر نے جو پہلا کام کیا, مولا علی کے خیمے میں آئے اور فوراً کہا یا علی میرا نفس مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کہ مالک تو بھی علی جتنا بہادر ہو گیا. خود بتا رہا ہے کہ مولا میرا نفس مجھے گمراہ کر رہا ہے, مولا مجھے اس نفس کے شر سے بچائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود کو آپ کی برابری میں سمجھنے لگوں, اپنے قوت بازو کو آپ کے بازو کے برابری میں لانے لگوں. تو مولا مسکرائے, کہنے لگے مالک ہاں تو بہادر ہے, لیکن مالک تیرے مولا کے مارنے میں اور تیرے مارنے میں فرق ہے. اب یہاں پہ مولا وسعت نگاہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو عام ہوتا ہے اس کی نگاہ محدود ہوتی ہے, یعنی میری آنکھیں آپ تک محدود, آپ کی آنکھیں مجھ تک محدود. اگر روح و روحانیت و معنویت و اسپریچولیٹی بڑھ جائے تو میری نگاہ آپ سے زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے, آپ کی نگاہ مجھ سے زیادہ بڑھ سکتی ہے. کہ مولا فرماتے ہیں جن کا باطن جاگتا ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ ہر کسی کی دعوت نہیں کھاتے, وہ ہر کسی کے گھر میں نہیں جاتے, وہ ہر کسی سے دوستی نہیں کرتے, کیونکہ وہ نگاہ سنجیدگی آ جاتی ہے. یہ لوگ کو باطن کے دیکھو سمجھ جاتے ہیں اس کے باطن میں ظلمت ہے یا نور ہے. تو مولا اپنی نگاہ کی وسعت بتا رہے ہیں اور مالک کے نگاہ کی وسعت بتا رہے ہیں. کہ مالک تجھ میں اور تیرے مولا میں یہ فرق ہے کہ جب تو دیکھتا ہے تو اس شخص تک محدود رہتا ہے, تو اس کے کفر کو دیکھتا ہے اور فوراً تو تلوار چلا دیتا ہے. لیکن مالک علی کی نگاہ محدود نہیں ہے, میں صرف اس کافر کو نہیں دیکھتا بلکہ میری نگاہ تا قیامت اس کی نسلوں تک آنے والے بچوں پہ پڑ جاتی ہے. کتنی بلند ہے علی ابن ابی طالب کی نگاہ. یہ نگاہ ہمیں پیدا کرنی ہے کہ مالک میری نگاہ تا قیامت آنے والی نسلوں پر ہے. اگر اس کی نسل میں کوئی علی والا ہے میں مارتا نہیں تھا, زخمی کر دیتا تھا. دو ثبوت دے رہے ہیں مولا, ایک اپنی نگاہ ہے وسعت کا, دوسرا مولا بتا رہے ہیں اگرچہ وہ کافر ہے لیکن کوئی بچہ ہوگا جس کے دل میں میری محبت ہوگی تو علی کو اس بچے سے محبت ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے اس کے باپ کو قتل نہیں کر رہے. پیدا کرنی, یہ وسعت پیدا کرنی ہے جو اپنی حقیقت ہے اس حقیقت تک ہم کو پہنچنا ہے. اگر اکثریت میں ہم رہے تو ہمارا بال بھی وہی ہوگا, اکثریت آتی ہے کھاتی ہے پیتی اور چلی جاتی ہے. آپ کو اس اقلیت میں سے ہونا ہے جو کربلا میں تھی 72. آپ کو اس اقلیت میں ہونا ہے جس کا نام امام زمانہ نے لیا 313. یعنی ایسے بنو دنیا کی افکار کو چھوڑ دو, لوگ کیا کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو, بس تمہاری نگاہ اور تمہارا فوکس ایک بات پہ رہے کہ میرا امام زمانہ کیا کہتا ہے, میرا مولا علی کیا کہتا ہے, میرا رب مجھے کیا کہتا ہے. یعنی 60 سال زندگی گزر جائے لیکن مومن کو آج تک یہ معلوم نہ ہو کہ میرے اپنے مولا کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے, یا خود کو دیکھے کہ آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں کہ 40 سال کا ہو گیا اب تک میں شیعہ ہوں لیکن میں کہاں پہ کھڑا ہوں. 60 سال کی زندگی گزر گئی, اب میں موت کے قریب ہوں, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, کبھی بھی ملک الموت کو میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں. کہ مومن کا قبلہ وہ سکون وہ اطمینان کیسے پیدا کریں کہ بندہ جب دنیا سے جائے تو اطمینان سے جائے. اگر اسے کہا جائے صبح آپ کو مرنا ہے, اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر پیدا نہ ہو بلکہ شوق ہو کہ موت کب آتی ہے. ایک مرتبہ زبان سے کہتا ہے میں علی کا عاشق ہوں اور مولا کے فضائل ہوں تو نعرے مارتا ہے, لیکن پھر یہ بات سننے میں آئے ڈاکٹر کہے کہ بولا 30 دن میں مر جاؤ گے تو مایوس کیوں ہوتا ہے, نعرہ تو بڑا مارتا ہے یا علی, اب کا 30 دن میں یا علی آئیں گے, من یموت یرنی, جو مرے گا مجھے دیکھے گا. پھر یا علی سے کیوں گھبراتے ہو, 30 دن کے بعد علی ملیں گے. کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب علی سے بچا لو, ایسی دوائی دو, میں علی کو نہیں دیکھنا چاہتا 30 دن کے بعد, میں بچ جاؤں, بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں, اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں, اپنی گاڑی میں سفر کرنا چاہتا ہوں, علی کو دیکھنا نہیں چاہتا. کیوں بھائی؟ تبھی امام نے کہا نا جو موت سے تمنا نہ کرے وہ میرا شیعہ ہی نہیں ہے. موت سے وہی تمنا کر سکتا ہے جو اس عالم مادہ سے اور مٹیریل اس دنیا سے خود کو جدا کر چکا ہو. تبھی فرمایا من یمت یرنی, جو مرے گا وہ میری زیارت کرے گا. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو, اس سے پہلے کہ ملک الموت تمہیں اس دنیا سے جدا کرے تو خود خود کو جدا کر لے. اس کا مقصد روحانی جدائی نہیں ہے, موت روحانی جدائی کا نام نہیں ہے, موت جسم سے جدائی کا نام ہے. آپ مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ نہیں مرتے جسم مرتا ہے, آپ ابدی نہیں ہیں ازلی ہیں, یعنی ہمیشہ سے تھے نہیں لیکن ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. یہ بات غلط ہے کہ میں مر جاتا ہوں, میں نہیں مرتا میرا جسم مرتا ہے. اگر میں مر جاتا پھر مجلس کیسی, کس کے لیے اشارے ثواب؟ کیوں کہ جو انتقال کر گئے ثواب بھیجو, مجلس بھیجو, خیر و خیرات کرو مردے کے لیے. تو کون مرا؟ جسم مرا. اگر کوئی شخص مر جائے اس کے گھر میں جائیے تو اگر میں مر جاؤں آپ میرے گھر میں آئیں اور کہا جائے عارف کاظمی مر گئے, اور آپ کہیں کہ آپ کیسی باتیں کریں, یہ تو ہٹے کٹے سوئے ہوئے ہیں, جسم بھی صحیح, ہاتھ بھی صحیح, آنکھیں بھی صحیح, ٹھیک ٹھاک سوئے ہوئے ہیں, تو آواز آئے کہ نہیں یہ ان کا جسم ہے, وہ خود چلے گئے. تو یہ احساس مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ جسم یہاں پہ رہ جاتا ہے, یہ تھا بھی یہیں, پیدا بھی یہیں ہوا, رہے گا بھی یہیں پر, بس فرق اتنا ہے کہ اس جسم کو جو چلانے والا ڈرائیور تھا وہ چلا گیا, وہ اس گاڑی کو چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ گاڑی ایسی ہے کہ اس گاڑی کا ڈرائیور کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. اگر میں اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ چھوڑ دوں تو آپ بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی میں بھی چلا سکتا ہوں, لیکن جسم ایک ایسی شے ہے, ایک ایسی مشین ہے, اس کو چلانے والا ایک ہے کیونکہ بنانے والا ایک ہے, تو اپنی نشانیاں چھوڑ رہا ہے, ہر جگہ اپنی نشانی چھوڑ رہا ہے کہ تو ہی چلائے گا, ایک ہی چلائے گا, نہ تیرا باپ چلائے گا, نہ تیرا بھائی چلائے گا, نہ تیری بہن چلائے گی, تو ہی چلائے گا. جب تو نے اس جسم کو چھوڑ دیا اب یہ فنا میں چلا جائے گا. تو جس طرح تیری روح کے ہونے سے تیرے جسم کو بقا ہے, تیرے رب کے ہونے سے کائنات کو بقا ہے. جب روح جسم سے نکل جائے تو جسم کو موت آتی ہے, جب میرا احاطہ کائنات سے نکل جائے تو کائنات کو موت آتی ہے. اب معصوم فرماتے ہمارا مقام کیا ہے, فرمایا ہم ہیں روح کائنات. یہ حدیث معراج پڑھیے, جب فضائل پڑھتے ہیں تو ان مطالب پر بھی غور کیا کریں. معراج پر گئے, کونڈی نے ہلنا بند کر دیا, پانی نے بہنا چھوڑ دیا, بستر کی گرمی وہیں پہ تھم گئی. جب واپس آئے کونڈی نے ہلنا شروع کیا, پانی نے بہنا شروع کیا, گرمی وہیں سے شروع. کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے, جب آپ تھے تو کائنات چل رہی تھی, جب آپ واپس چلے گئے تو پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا, دریاؤں نے بہنا چھوڑ دیا, پانی کی گرمی, ہواؤں کی چلن, ہر جگہ وہیں پہ رک گئے. تو نبی خدا فرماتے جیسے تمہارے بدن سے روح نکلتی ہے بدن رک جاتا ہے, ہم ہیں روح کائنات. جب میں کائنات سے گیا تو کائنات مر گئی, جب میں کائنات میں واپس آیا تو کائنات میں روح آئی. جیسے تو رات کو سو جاتا ہے جیسے مردہ ہے, دن کو جیسے تجھے جگایا جاتا ہے جیسے کرنٹ آ گیا تمہاری باڈی میں تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, گویا تمہاری روح تمہارے بدن میں واپس آ جاتی ہے. فرمایا ہم ہیں روح کائنات. اب پوچھیے اہل سنت کے برادران سے جو کہتے ہیں ماتم محمد, ماتم محمد, محمد مر گئے. اگر محمد چلے گئے تو دریا تو نہیں رکے, پرندوں نے اڑنا بھی نہیں چھوڑا, پانی بھی بہ رہا ہے, بادل بھی چل رہے ہیں, بارشیں بھی برس رہی ہیں, تو کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں کھا بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے. اسی روح کائنات کے ساتھ متمسک ہونا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. یہ لفظ قرآن کی بات نہیں, یہ اس پیپر اور کاغذ کی بات نہیں ہے. ایک ہے مس جسمانی, اس کے لیے بھی شرط طہارت اور وضو. ایک ہے مس باطن, مس روحانی, اس کے لیے باطن کی طہارت کی شرط ہے. آج ہم علی کے جسم سے نہیں مل سکتے لیکن روح سے مل سکتے ہیں, آج امام حسین کے روح سے مل سکتے ہو لیکن تب ملو گے. یہ مس تب کرو گے جب تیرا باطن پاک ہو جائے. اب مولا فرماتے ہیں مراتب کو بیان کر رہا ہوں, کہ پہلا مرتبہ ظاہر کا مرتبہ ہے کیونکہ تجھے آہستہ آہستہ ان پردوں کو, اس آئینے کے, اس کی دھول, اس کا زنگ تجھے مٹانا ہے. پہلا پردہ ہے جسمانی پردہ, اس جسم کو پاک رکھنا ہے. اور فرمایا انبیاء کے قصے اور کہانیاں یہ قصے نہیں ہیں, یہ ایک راستہ ہے جو اللہ بتاتا ہے. اگر آدم کے راستے پہ چلو گے یہ مشکلات آئیں گی, پھر دیکھو آدم نے کیا کیا تھا. اگر نوح کے راستے پہ چلو گے یہ مشکلات آئیں گی, پھر دیکھو نوح نے کیا کیا تھا. اگر حسین کے راستے پہ چلو گے یہ مشکلات آئیں گی, گلا بھی کٹے گا, ہاتھوں میں رسیاں بھی بندھنی پڑیں گی, اپنے گھر پر, اہل و عیال پر مصیبتیں بھی آئیں گی. لیکن اے مومن کبھی ایمان کا دامن نہ چھوڑنا, مضبوطی ایسے ہو جیسے زینب کی مضبوطی تھی, اور دشمن سے مقابلہ ایسے کرنا جیسے سید سجاد نے کیا. یہ باتیں یاد رکھی, اہل بیت کی زندگی درس آئے, وہ کتاب جو رہبر معظم نے کہ مرد 200 سال یعنی 200 سال کا مرد یا 250 سال کا, فرمائیے جو 200 سال اہل بیت کی زندگی ہے اس کو پڑھیے کہ کبھی اہل بیت مقام جہاد میں ہیں, کبھی اہل بیت مقام خفا میں ہیں, یعنی کبھی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی زندان میں نظر آتے ہیں, کبھی بادشاہوں کے محل میں نظر آتے ہیں, کبھی غیبت صغرا میں نظر آتے ہیں, کبھی غیبت کبرا میں نظر آتے ہیں. یعنی مولا نے ایک زندگی کا پورا درس دیا کہ عیشیو کبھی تم پر وہ وقت آئے گا کہ تمہیں لڑنا ہے, کبھی وہ وقت آئے گا جب تمہیں صبر کرنا ہے, کبھی وہ وقت آئے گا جب تمہیں اپنی زندگی زندانوں اور جیلوں میں گزارنی ہے, کبھی وہ وقت آئے گا کہ تم سے زیادہ تمہاری خواتین کو کردار اپنانا ہے. جس طرح کربلا میں وقت آیا کہ مرد سارے کٹ چکے, ایک امام سجاد اور محمد باقر, اس وقت ذمہ داری کس نے نبھائی؟ جناب زینب نے. یعنی تجھے ہر وقت خود کو بھی تیار رکھنا ہے, اپنی بیٹیوں کو بھی تیار رکھنا ہے, اپنی بیوی اور اپنی ماں بہنوں کو بھی تیار رکھنا ہے, کیونکہ تم پر کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو وقت اہل بیت پر آیا. اب سوال یہ ہے تو مقابلہ کیسے کرے گا؟ صرف رو مت کہ بی بی زینب پر یہ وقت آیا. سیکھو جب تیرے اوپر یہ وقت آئے گا تو کیا کرے گا, جب تیرے بچے کا گلا کٹے گا تو کیا کرے گا, جب دشمن تمہارے گھر پہ حملہ کرے گا تو کیا کرے گا, جب سیدہ کی طرح تمہارے گھر کو جلایا جائے گا تو دفاع کیسے کرے گا؟ یہ زندگی درس ہے, انبیاء کی زندگی درس ہے. جب یوسف کے سامنے نگاہ شہوت اور زلیخا جیسی خاتون آ گئی تو یوسف نے کیا کیا, جب یوسف زندان میں گئے تو یوسف نے کیا کیا, جب جناب یونس روٹ کر اپنی قوم سے باہر نکل کے چلے گئے یعنی اپنی ڈیوٹی میں تھوڑی سی کوتاہی کی, دیکھو خدا نے اسے مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر دیا, جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو نکالا کیسے گیا؟ اس نے ذکر کیا, اس نے توبہ کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے خدا بس تو ہے میرا الہ اور اگر کوئی مجھے اندھیروں سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اندھیروں سے نکال سکتا ہے. فرمائیے پوری انبیاء کی زندگی ایک تختیہ درس ہے, یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے, فاقوں میں کیا کرنا ہے, جب مال آئے تو کیا کرنا ہے, جب اولاد نہ ہو تو کیا کرنا ہے. امام رضا 40 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی, 40 سال کو لوگوں نے کہا یہ امام نہیں ہے کیونکہ اس کی نسل ہے ہی نہیں. 40 کیوں کہتے ہیں امام الغریب کیوں کہتے ہیں؟ کسی امام کو یہ تانا نہیں ملا, امام رضا کو ملا, کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے یہ امام ہی نہیں ہے, ایسے ایسے شیعہ تھے. پھر 40 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا, پھر مسئلہ یہ ہوا کہ جب امام چھوٹے تھے لوگوں نے کہا ہم اس چھوٹے کو امام کیسے مانیں, حالانکہ ہماری بنیاد یہی تھی, ہمارے ہاں چھوٹے اور بڑا کی اہمیت نہیں ہوتی, اگر معیار ہے تو علم ہے, یہ مت دیکھو کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے, معیار علم ہے. پھر امام سے سوالات کرنے لگے, امام نے جوابات دیے, پھر جا کے لوگ مطمئن ہوئے کہ امام کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی, علم کی قید ہوتی ہے, عدالت کی قید ہوتی ہے, تقویٰ کی قید ہوتی ہے اور اللہ کے اذن کی قید ہوتی ہے. جب تک خدا اذن نہ دے کوئی امام بن نہیں سکتا, اور جب وہ امام بنانے پہ آئے, جب وہ طاقت دینے پر آئے, جب وہ علم دینے پر آئے تو عیسیٰ ابھی ابھی پیدا ہوئے, ماں کے گہوارے میں آئے, بول رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب. جب وہ نطق دینے پر آئے, جب وہ کسی کو بولنے پر آئے, تو کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں, کل ابن ابی طالب نے رسول کے ہاتھوں پہ بولا اور کہا یا رسول اللہ میں تورات پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ قرآن تو اترا نہیں تھا, تو علی نے کیسے کہا کہ تمہارے لیے بعد میں اترا. علم خدا پیدا نہیں ہوتا, وہ لوح محفوظ پہ پہلے سے موجود تھا, قیامت جو ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یہ ماں قبل اور ماں بعد کے عالم, علم اس نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. تبھی علی نے کہا کہ یا رسول اللہ تورات پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا زبور پڑھوں؟ تو اس واقعے سے انکار وہ کرے جب یہ واقعہ پہلے نہ ہوا ہو, جب یہ واقعہ پہلے ہو چکا. جناب عیسیٰ تو اپنی جگہ, جب یوسف پر الزام لگا, حضرت یوسف کی عصمت اور طہارت پہ الزام لگا, تو وہ بچہ جو معصوم بھی نہیں تھا اس نے یوسف کی طہارت کے لیے گواہی دی, چھوٹا سا بچہ, نطق خدا نے عطا کیا. تو یہ سوالات جو مسلمانوں کے فرقوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان نے خود کو طاہر نہیں کیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ بدن کو ظرف سمجھیے, یہ برتن ہے, اس برتن میں کیا آنا ہے؟ اس میں معارف, اس میں احادیث, اس میں روایات اور قرآن کو نازل کرنا ہے. یہ آپ کا برتن ہے, یہ جسم جو ہے روح کا برتن ہے, اس میں بھرنا ہے اور قیامت میں جو بھرا وہ لے جانا ہے, جس نے جتنا بھرا وہ اس کے کام آئے گا. اگر گندگی بھری اللہ کہے گا پیو, اگر نور بھرا کہے گا پیو, تبھی کہا کل نفس ذائقت الموت, پچھلے سال بھی بتا چکا, ہر نفس کو, نفس یا روح ہے, ہر روح کو, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ قرآنی نقطہ ہے, کبھی خدا روح کہتا ہے, کبھی خدا نفس کہتا ہے. جہاں پہ لفظ روح ہے تو وہاں پہ حقیقت روح بغیر جسم کے ہے, جہاں پہ لفظ نفس ہے یعنی خدا بتانا چاہتا ہے, نفس کا مطلب یہ ہے یعنی روح اور جسم کا میلا, یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, مطلب تمہارے جسم کو اور تمہاری روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیونکہ جب موت آتی ہے وہ جسم پہ واقع ہوتی ہے اور اس میں کیونکہ روح کا احاطہ بھی ہے. لیکن کہا قل الروح من امر ربی, یہاں پہ جسم مراد نہیں ہے, خالصتاً روح مراد ہے, وہ روح جو بغیر جسم کے ہے. تو فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, پچھلے سال بھی کہہ چکا, ذائقہ چکھنا یعنی جو جمع کرو گے وہ چکھو گے. اور جب قاسم سے پوچھا گیا, قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے, احلا من العسل, جب اس نے اپنی زندگی کو شہد بنا دیا تو کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور کہا جب گنہگار ہے اس کے لیے موت ایسی ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے, موت ایسی بنا دی. یہ ڈرتا کیوں ہے موت سے؟ کیونکہ اس نے اپنا ذائقہ خراب کر دیا. کہ میں جب تجھے پیدا کرتا ہوں ایک پاک ظرف دیتا ہوں, جب تو پیدا ہوتا ہے تجھے ایک پاک و پاکیزہ جسم یعنی ظاہر دیتا ہوں اور ایک پاک و پاکیزہ روح ایک باطن دیتا ہوں. اب 7 سال کے بعد میں تمہیں شعور دیتا ہوں, 15 سال کے بعد میں تمہیں شہوت دیتا ہوں. اب اس کے بعد تمہارا امتحان شروع ہو جاتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ راستہ میں نے تجھے بتا دیا, 2 راستے ہیں, ایک صراط مستقیم جو صراط حادین ہے, ایک صراط ظالین ہے. اختیار بھی میں نے تجھے دیا, تجھے جس راستے پہ چلنا ہے چلو. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے اور اس راستے پہ کیسے چلنا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے. جب آپ گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی کو چلانے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا جس نے گاڑی دی ہے. جب اس نے جسم لیا تو وہ جسم کو چلانے کا طریقہ بھی خود بتائے گا, وہ اس کے احساسات کو بھی خود بتائے گا. ہم اپنے جسم کو اتنا نہیں جانتے جتنا بنانے والا جانتا ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں ہم جب تمہیں کسی برائی سے روکتے ہیں تو پھر بھی اس کی طرف جاتا ہے, کیونکہ تو اس حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا, ہم اس کے حقائق سے واقف ہے. تبھی اپنے بھائی کے ہاتھ پہ مولا نے گرم لوہا رکھ دیا, جب اس نے کہا علی جا تو میرا بھائی ہے اور میرے ہاتھ پہ لوہا رکھ رہا ہے, تو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں حقیقت کو دیکھ رہا ہوں, تو دنیا کی آگ کی حقیقت کو جانتا ہے, علی آخرت کی آگ کی گرمی کو جانتا ہے. جب تو دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو تُو نے تو آخرت کی آگ دیکھی نہیں ہے, اس کی تکلیف کا تجھے پتا بھی نہیں ہے. علی کو پتا ہے, تبھی میں تجھے روکنا چاہتا ہوں تاکہ اس تکلیف سے بچ سکے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلی منزل ہے, خلاصہ کر کے آگے بڑھوں گا. پہلی منزل ہے آپ کا ظرف ظاہر, ہمیں باطن تک پہنچنا ہے. کہ پہلے ظاہر کو پاک کر, ظاہر کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے کہا نماز پڑھو تو وضو کرو, غسل جنابت ہو جائے غسل کرو, نہ کیا تو کیا, نہ نماز قبول نہ روزہ قبول. کیونکہ جب تو ظاہری نجاست کو پاک نہیں کر سکتا تو باطن تک بھی تو نہیں پہنچ سکتا. تو اتنی سختی ہے ظاہری نجاست کے لیے, خون کا قطرہ بھی پڑ گیا اس کو صاف کرنا ہے. جہاں پہ خون ہے وہاں پہ سونا نہیں, کیونکہ اگر جسم نجاست پہ سوئے گا تو روح پر بھی اثر چھوڑے گا. جسم روح پہ اثر چھوڑتا ہے, روح جسم پہ اثر چھوڑتا ہے. ایک مرتبہ بہت تندرست ہیں, اثرات بتا رہا ہوں, بالکل آپ کا جسم تندرست ہے, آپ خوش ہیں, اچانک سے کسی نے آپ کو غم دیا. دیکھیے غم کا اثر جسم پر تو ہے نہیں, غم کا تعلق آپ کے روح سے ہے, خوشی اور غم کا تعلق روح سے ہے. جب آپ غمگین ہوتے ہیں اثرات جسم پہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جسم بھی بیمار پڑ جاتا ہے. اور آپ کا جسم بیمار ہے لیکن اچانک آپ کو ایک بہت بڑی خوشی مل جائے تو آپ کا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ آپ کو اثرات دکھا رہے خدا کبھی کبھی, کہ جب تو غمگین ہوتا ہے اس کے اثرات جسم پہ ہوتے ہیں. جب تمہارے جسم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بہت آپ خوش ہیں, اچانک سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی, پر اب تمہاری روح بھی پشمردہ ہو جاتی ہے. کیونکہ جسم روح پہ اثر چھوڑتا ہے, روح جسم پہ اثر چھوڑتا ہے. تو لہذا جسم کی پاکیزگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے اثرات تمہاری روح پہ پڑتے ہیں. تبھی فرمایا کبھی نجس چادر پر, نجس بستر پر نہ سویا کر, کیونکہ یہ تمہاری روح پہ اثر چھوڑے گا. کبھی بھی نجاست کی حالت میں نہ رہا کر, کبھی بھی غسل جنابت کی حالت میں نہ رہا کر. اور وہ خواتین جن کے اوپر نجاست کے حالات آتے ہیں پر میں وہاں پہ پاک کرنا ناممکن ہے, لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں, کچھ نہ کچھ خود کو پاک کر سکے. کیونکہ اسی حالت میں مولا فرماتے غیبی طاقتیں تمہارے اوپر حملہ کرتی ہیں. کیونکہ جب تو نجاست میں ہوتا ہے تو شیاطین اس میں اجنہ بھی شامل ہیں, اس میں شیاطین بھی شامل ہیں, وہ تمہارے اوپر بہت قریب ہو جاتے ہیں اور حاوی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی نجس ہیں, اور تیرے اوپر بھی جب نجاست آتی ہے تو نجاست نجاست کو اٹریکٹ کرتی ہے, نور نور کو اٹریکٹ کرتا ہے. جب تو نورانی بنتا ہے تو نورانی ہستیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, جب تو نجس ہوتا ہے تو نجس اشیاء کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو فرمایا پہلی منزل ہے اپنے ظرف کو اپنے جسم کو پاک کیا کر. تیرا گھر صاف ہونا چاہیے, تیرا لباس صاف ہونا چاہیے, جس بستر پہ تو سو رہا ہے وہ بستر پاک ہونا چاہیے. اگر بستر نجس ہو گیا اس کی چادر کو بدل دے, اگر لباس نجس ہو گیا لباس کو بدل دے. اور فرمایا ہمیشہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل جمعہ کیا کر, اور اگر بدن میں بدبو ہے یا میلا پن ہے تو اور بھی غسل اہل بیت نے بتایا, غسل نشاد کیا کر, غسل استغفار کیا کر, غسل توبہ کیا کر, اے خدا غسل حاجت کیا کر, غسل زیارت امام حسین کیا کر. روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے کوئی بات نہیں, غسل کر دیا کر, اے خدا غسل زیارت حسین کر رہا ہوں. تو جتنا پاک ہو کے اس کی دربار میں جائے گا اتنی روحانیت تمہیں ملے گی. آپ نے دیکھا کبھی کبھی بدن میلا ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, نماز میں مزہ نہیں آتا, لیکن ایک مرتبہ آپ نہا کے آتے ہیں بدن میں خوشبو لگاتے ہیں, اب مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو نماز کا لطف بھی الگ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اثرات چھوڑتا ہے آپ کے روح پر. تو ابتدائی جو طہارت ہے وہ طہارت جسم ہے. اس کے بہت سارے مراتب ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے. کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ بیت الخلاء, علماء فرماتے ہیں ابتدائی طہارت ہے, کہ ہم بعض چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے کہ ایسی حالت میں نہ بیٹھا جائے کہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو یا ہماری پیٹ قبلے کی طرف ہو. شادی کرنے کے بعد بستر پہ جب انسان سوتا ہے تو نہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نہ پیٹ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. میں کئی گھروں میں گیا جن کے یہاں یہ سیٹنگ غلط تھی, تو ہم نے کہا ہم تو آپ کے گھر میں رہ نہیں سکتے. پھر کیا مولانا اگلے سال ہم توڑیں گے اور یہ کریں گے. یعنی ہر بیٹھنا بیت الخلاء میں حرام, اور ماؤں کے لیے ضروری ہے کیونکہ بچپن سے اپنی اولادوں کو طہارت کا درس دینا ہے. کیونکہ یہ بڑا ہوگا اگر طاہر ہوگا تو طاہر بچے پیدا کرے گا. بچوں کو سکھایا کریں کہ بیٹا کبھی بھی قبلہ رخ نہ بیٹھا کرو, کبھی بھی قبلے کی طرف بیٹھ کر بیت الخلاء میں نہ جایا کرو. یہ بچہ جب بچپن سے سیکھے گا تو اس کے اندر طہارت پیدا ہوگی. یعنی چھوٹی چھوٹی اشیاء ہے, لیکن ہمیں ہماری زندگی میں نہ کسی نے بتایا نہ ہمیں پتا ہے. یعنی وہ نوجوان جس کی شادی کو چار سال ہو گئے اور مولانا سے آ کر یہ پوچھے مولانا غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے, یہ المیہ پورے پاکستان میں ہے, پورے پاکستان میں ہے. وہ پاکستان جس میں ہزاروں کی تعداد میں ذاکر اور سووں کی تعداد میں مولاناز ہیں, لیکن اس معاشرے میں اس مجلس میں شیعہ کو یہ پتا نہ ہو کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. یہ ایسی مجلس اس مولوی کے چہرے پر بھی تماچا ہے اور مجمع کے چہرے پر بھی تماچا ہے جو لوگوں کو طہارت کا درس نہ دے اور پاک ہستیوں کا نام زبان سے لے. علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں, امام حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں, سیدہ زینب کے مصائب پڑھ رہا ہے, لیکن اس جوان کو یہ نہیں پتا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے اور نجاست کی حالت میں مجلس میں آیا ہے. تبھی علماء فرماتے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کر, جب تو حسین کی مجلس میں بھی آتا ہے تو وضو کی حالت میں آیا کر, کم از کم اس ابتدائی طہارت کا تو خیال کیا کر. اور مولا فرماتے ہمارے شیعوں کی نشانی, وہ نشانیاں جو ظاہری نشانی ہے وہ بتا رہا ہوں, کہ ہمارے شیعوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں, کبھی وضو سے باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ فرمائے وضو جو ہے وہ تمہارے دل کے پرندے کو قفس میں باندھ کے رکھتا ہے, اسے اڑنے نہیں دیتا. ہمارا دل جو ہے, اردو کا وہ غلط ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کبھی کس دروازے پہ کبھی کس دروازے پہ جاتا ہے. ٹی وی دیکھی کبھی کسی دروازے پہ, کس کو دیکھا کبھی کسی دروازے پہ, یہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے. تو فرما اگر اس دل کے پرندے کو الہی قفس میں پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہو تو پہلی منزل آئے کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو. یہ پرندہ بندھا رہے گا, ہمیں باندھ کے رکھنا ہے خود کو اور اپنے نفس کو, تاکہ یہ نفسانی گھوڑا جہاں چاہے ہمیں نہ لے جائے, یہ بس اس در پہ لے جائے جو علی کا دروازہ ہو, اس چوکھٹ پہ لے جائے جو امام حسین کی چوکھٹ. تو ابتدائی طہارت طہارت جسم ہے, اپنی پاکیزگی کا خیال. کہ علماء مستحبات کا اتنا خیال کرتے تھے کہ کئی علماء جب دنیا سے چلے گئے تو دیکھا گیا کہ یہ ہاتھ کا ایک ناخن کٹا ہوا, دوسرا ناخن تھوڑا بڑا ہے. کیونکہ معصوم فرماتے ایک ناخن کو شب جمعہ کاٹا کر, دوسرے ناخنوں کو جمعے کے دن کاٹا کر. کافی ایسے مستحبات ہیں جن کا خیال کیا جائے. یعنی جسمانی سجاوٹ اور دھجاوٹ ایسی ہونی چاہیے جیسی شریعت نے کہی. یہ توضیح المسائل, توضیح المسائل وہ سیج ہے جو ہمیں اپنے جسم پر سجانی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ اخلاق کا جسے خلق اصغر کہتے ہیں، یہ توضیح المسائل جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، جن فقی مسائل اور شریعت کے مسائل کو ہم نہیں دیکھ پاتے، فرما اس کو تمہیں اپنے بدن پہ سجانا ہے، اس کو متجلی کرنا ہے۔ جب تک فقہ اصغر یعنی اہل بیت علیہ السلام کی فقہ اور شریعت جو ہمیں امام محمد باقر امام جعفر صادق سے ملی ہے، جب تک تو اس کو اپنے جسم پہ لاگو نہیں کرتا، جو نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، حج کا طریقہ، تمام تر مستحبات اور مکروہات و واجبات و محرمات، ہمیں اس کو اپنے جسم پہ لاگو کرنا ہے، پھر جب ان احکامات کی جسم پر حکومت ہو جائے گی، یعنی ابھی ہم پہلی منزل پر آئیں گے، اور یہ منزل منزل طہارت جسم ہے۔ اگر مشتری کہتا ہے داڑھی رکھو، آپ کو رکھنی ہے، اس کو سجانا ہے، کیونکہ جب تک جسم پہ یہ طہارت نہیں آتی تب تک ہم باطن تک نہیں جا سکتے۔ پہلے ہمیں جسم کو منانا ہے، پھر ہم باطن تک جائیں گے۔ جس مومن نے اپنے جسم کا خیال نہیں کیا، فرمایا دوسرا قدم وہ کبھی اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اب دوسرا قدم کیا ہے؟ فرمایا باطن کی طہارت ہے۔ اب خدا نے تجھے کچھ فنکشنز دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اعضاء نکاح دیے ہیں، یہ سات اعضاء پروردگار عالم تجھے دیے ہیں۔ اب ان اعضاء کو کیسے یوز کرنا ہے، کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کس انداز میں استعمال کرنا ہے، کس حد تک استعمال کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی اہل بیت بتائیں گے، یہ خدا بتائے گا۔ اگر مجھے آنکھیں دی ہیں، فرمایا اجازت نہیں اپنی آنکھ کو ہر جگہ پہ استعمال کرنے کی۔ اگر کوئی مالک آپ کو گاڑی دیتا ہے، کہتا ہے بس اچھے روڈ پہ چلانا، جو روڈ خراب ہو وہاں نہیں چلانا، ٹائر خراب ہو جائیں گے، ٹائر پنچر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں سنا، اور تھوڑا بہت کا مالک کو کیا پتا، میں گاڑی چلا لیتا ہوں، اور چلے گئے، اس کو تو پتا تھا روڈ خراب ہے، اس روڈ پہ کیلے بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، اور آپ نے بغیر کہے اور بغیر سوچے تو گزر جاؤں گا، جب گزرو گے تو کیا ہوگا، ٹائر پنچر ہو جائے گا۔ فرمایا آنکھوں پر کنٹرول کرو، اگر کنٹرول نہ کیا، یہ آنکھ تمہارے وجود میں ہرس پیدا کرے گی، یہ آنکھ تمہارے وجود میں حب دنیا پیدا کرے گی، یہ آنکھ تمہارے وجود میں کتامہ جیسی خواتین کی محبت پیدا کرے گی۔ اب تو اس شے کو حاصل کرنے کے لیے کبھی قاتل بنے گا، کبھی شیطان بنے گا، کیونکہ پورا، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا خلاصتاً، کہ کچھ چیزیں امپورٹ کرتی ہیں، کچھ چیزیں ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ کانوں کا کام ہے امپورٹ کرنا، زبان کا کام ہے ایکسپورٹ کرنا، اور آنکھوں کا کام ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کرنا۔ یہ کچھ چیزیں لیتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں۔ آپ کربلا گئے، اس نے کربلا کی تصویر لی، اب مومن پوچھے گا مولا کی زری کیسی تھی، نئی نئی زری لگی ہے، تو آپ نے زبان سے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آنکھوں سے پوچھ رہے ہیں، جو آنکھ نے دیکھا ہے وہ آپ زبان سے بتا رہے ہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں ہم بتائیں گے، اہل بیت تمہیں بتائیں گے کس شے کو تمہیں کہاں پہ استعمال کرنا، یہ پہلی منزل ہے۔ یعنی ہم نے آنکھیں بھی دیں اور اس آنکھوں کے استعمال کی حدود بھی بتائے، ہم نے کان بھی دیے اور کانوں کے استعمال کے حدود بھی بتائے، ہم نے زبان بھی دی اور زبان کے استعمال کے حدود بھی بتائے، اور اس حدود کو شریعت کہتے ہیں، اس حدود کو توضیح المسائل کہتے ہیں، اس حدود کو مراجع کے فتویٰ کہتے ہیں۔ جو ان حدود سے کراس کرے گا، فرمایا دو نقصان ہوں گے، تمہارے دین کو بھی نقصان ہوگا، تمہارے جسم کو بھی نقصان ہوگا۔ فرمایا اپنے جسم کے مزاج کے مطابق چلا کر، کہ مولا فرماتے ہیں جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، جب تک نیند نہ آئے سویا نہ کرو، جب تک ضرورت نہ ہو تو بولا نہ کرو۔ اب اگر کسی نے حد سے زیادہ کھا لیا، نقصان کس کو ہوگا؟ اس کے جسم کو ہوگا۔ یہ ساری بیماریاں ہمیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اہل بیت کا نہیں سنتے۔ کہ میں نے اس دن کہا تھا، مومنین ہنس رہے تھے، میں نے کہا شوگر کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہر میٹھی شے کھاتے ہیں، یہ چائے پھیکی پیتے ہیں۔ کہ تقبلہ چائے پھیکی لانا، میں نے کہا ابھی کسٹر کھا کے بیٹھے ہو، یعنی شوگر ہے، آم کھا لیا، میٹھی چیزیں کھا لی، یہ کس کا غلام ہے؟ مٹھاس کا۔ کنٹرول نہیں ہے، میدے پر کنٹرول نہیں کیا، بیماری ہو گئی۔ کولیسٹرول کیوں ہوتا ہے؟ گوشت آیا کھاتا جا رہا ہے، چربی آئی کھاتا جا رہا ہے، مغز آیا کھاتا جا رہا ہے، پائے آئے کھاتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب اسے اپنے پیٹ پر کنٹرول نہیں۔ اور مولا فرماتے قبرستان چلا جا اور قبروں میں سوئے ہوئے مردوں سے پوچھو کہ تمہیں موت کیوں آئی، سب کہیں گے پیٹ کی وجہ سے۔ یہ مومن پیٹ پہ، یعنی جسمانی بیماریاں پہ جسم کو ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جسم کے مزاج کے مطابق جو اللہ نے کہا ہم اس پہ نہیں چلے۔ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، کہ انسان جو کھائے اپنے طعام کو دیکھے میں کیا کھا رہا ہوں۔ تو اس طعام میں بھی دو چیزیں آئیں، اس طعام میں بھی ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے۔ ایک کھانا ظاہراً تو پاک ہے لیکن جو لانے والا وہ چور ہے تو یہ کھانا نجس ہے۔ اب یہ تو اگلے مقامات ہیں، خدا خود آپ کو آنکھ دے گا، آپ پاک اور نجس غذا کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غذا نجس ہے یا پاک ہے۔ لیکن کب ہوگا فرق؟ پہلے تو ابتدائی منازل کو طے کر، پھر تو آگے جانا۔ اب اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہے. سب سے مشکل ترین منزل ان دو چیزوں کی، آنکھ اور زبان. یہ فتنے، یہ مسائل، یہ جھگڑے آنکھ اور زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں آنکھ تمہارے وجود میں حرص پیدا کرتی ہے. مومن نے بہت بڑی گاڑی دیکھی، ہاں گاڑی کا فوٹو گیا آپ کی فکر میں. اب میں عقل کی بات نہیں کر رہا، کیوں؟ عقل آخری منزل ہے، فکر میں گیا. فکر نے آپ کے اندر وہم پیدا کیا اور وسوسے پیدا کیے کہ مجھے بھی یہ گاڑی لینی ہے. اب فرما یہ جوان دن رات محنت کرتا ہے ایک بڑی گاڑی لینے کے پیچھے، اور اپنی پوری زندگی ایک لوہے کا ٹکڑا جمع کرنے میں گزار دیتا ہے. کسی امیر نے تانا دیا، کسی امیر سے شادی کرنی ہے، یہ پوری زندگی کوشش کرتا ہے اس امیر کے پیچھے چلا جائے، کیونکہ حرص پیدا ہوا اب اس کو حاصل کرنے کے لیے. اسے قتل بھی کرنا ہے تو کرے گا، اسے چوری بھی کرنی ہے کرے گا، یہ اللہ کی مخالفت بھی کرنے کرے گا. ابن ملجم نماز کی حالت میں ہے، اس کے اوپر عقل کی حکومت نہیں تھی، وہم اور فکر کی حکومت تھی. جیسے قطامہ کے حسن کو دیکھا، دیکھا کس سے؟ آنکھوں سے. آنکھ نے فوٹو بھیجا، اگر اسی وقت اپنی آنکھوں کو نامحرم پہ بند کرتا کبھی وسوسہ نہ ہوتا. اگر وہیں پہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا تو فوراً وسوسہ پیدا ہوا، قطامہ سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہ میرا حق مہر بہت بڑا ہے، کہ جو ہوگا دوں گا، کیونکہ یہ حاصل کرنا چاہتا، حرص پیدا ہوا، کہ جو ہوگا دوں گا، کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ اپنی تلوار کو علی کے خون سے رنگین کرو. اور وہ کیا، اپنی تلوار کو رنگین کیا. حسین کا گلا کاٹو تو رے کی حکومت ملے گی، گلا کاٹا. حسین کے بچوں کو مارو تو اتنے پیسے ملیں گے، مارا. قاضی شرح فتویٰ لکھو حسین واجب القتل آئے تو اتنے پیسے دیے جائیں گے، دیے. اور اس کے سامنے سکے پڑے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. پہلی مرتبہ جب کا فتویٰ لکھو، اس کے سامنے سیاہی کا پتھر پڑا ہوا تو اپنے سر پہ مارا. قاضی شرح وہ ہے جو حسین کی شہادت سے پہلے حسین کا ماتم کر رہا ہے. ان کو اس کا مزاج پتا تھا اور کمزوری پتا تھی، انہوں نے پیسوں کی تھیلی رکھ دی. پر میں پوری رات قاضی شرح دیکھتا رہا اور کہہ کر گئے تھے اگر تو نہیں لکھے گا ہم کسی اور سے فتویٰ لکھا لیں گے. اب قاضی شرح دیکھتا رہا، ارے میں نہیں لکھوں گا، حسین کو تو ویسے بھی شہید ہونا ہے، لیکن میں پیسوں سے محروم ہو جاؤں گا. یعنی جب تک اپنی آنکھوں کو مال دنیا پہ بند نہ کیا، امپورٹ کرتا رہا، امپورٹ کرتا رہا. نجاست ہے نا یہ، آپ مادیت کو امپورٹ اپنے ذہن میں ڈال کیوں رہے ہو؟ مال کی محبت ڈال کیوں رہے ہو؟ پیسوں کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ اگر کوئی لالچ دے رہا ہے تو فوراً نگاہوں کو ہٹا دو کہ نہیں دیکھنا. ایک خاتون حسین گزر رہی ہے اور آپ کو پتا ہے میری کمزوری شہوت اور حسن ہے، دیکھ کیوں رہے ہو؟ دیکھو گے امپورٹ کرو گے، امپورٹ کرو گے وسوسہ پیدا ہوگا، وسوسہ پیدا ہوگا ایکشن میں جاؤ گے، جب ایکشن میں جاؤ گے علی کے در سے دور ہو جاؤ گے. کیوں میر داماد نے، واقعات لمبے لمبے ہیں، رجب علی خیات نے کیسے خود کو بچایا، اور جیسے بچایا اللہ نے باطن کی آنکھ کھول دی. سید میر داماد بہت عظیم شخصیت ہیں، بادشاہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی ان کے حجرے میں آئی. کہ آدھی رات کا وقت ایک خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے حجرے طالب علموں کے مدرسے ہوتے تھے، حجرے ہوتے تھے، اب مدرسے کا دروازہ کھلا رہتا تھا، آنا جانا ہوتا تھا. اب ایک اتفاق ہوا، یہ بادشاہ کی بیٹی جنگل میں گئی، وہاں پہ گم ہو گئی اور سپاہیوں سے دور ہو گئی، تو راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی رات کو شہر میں پہنچی. جب شہر میں پہنچی تو جہاں گئی راستہ بند تھا، اس نے دیکھا ایک مدرسہ کھلا ہوا ہے، تو کہی کہ رات یہاں پہ گزار کے صبح اپنے پوچھوں گی کہ فلاں جگہ کہاں پہ، تو میں پہنچ جاؤں گی. اب بادشاہ کی بیٹی گھمنڈی متکبر، ناز اور پیار میں پلی بڑی، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. سید میر داماد نوجوان سید، اس نے دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا، ایک خوبصورت خاتون، حسین خاتون، بادشاہ کی بیٹی، تو انہوں نے کہا کہ میری عزت کو خطرہ ہے، میں آپ کے کمرے میں آنا چاہتی ہوں. اور سید نے ابھی بولا بھی نہیں کہ آؤ کہ نہیں، فوراً آ کے کمرے میں بیٹھ گئی. اب بادشاہ کی بیٹی کسی سے ڈرتی تو نہیں تھی، کس کو مجال اس کو روکے. آپ کہتے ہیں جیسے آئی میرے کمرے میں سو گئی. اب سو گئی، سونے کے بعد اب ظاہر ہے جب ایک حرام سامنے ہو، وہ چیز امپورٹ ہو رہی نا آپ کے ذہن میں، تصویر تو امپورٹ ہو رہی ہے. کہ جیسے تصویر سید میر داماد کہتے ہیں جیسے ذہن میں گئی، شیطان نے وسوسہ کیا، گناہ کی دعوت دی. اب کہتا ہے میری پوری رات ایسے گزری جیسے انسان کسی آگ کے بندھن میں بندھا ہوا ہو. تو سید میر داماد، پرانا زمانہ تھا، کہتے دیا جل رہا تھا، کشے سے شیطان حملہ کرتا تھا، یہ ایک انگلی آگ میں ڈالتا تھا، ایک طرف جذبات، اب جیسے انگلی جلتی تھی پھر سید کے جذبات گر جاتے تھے، اس طرح پوری رات اپنی 10 انگلیاں جلا دی، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی توڑتا وہ باہر گیا اور اس نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی، کہ اے خدا تیرا شکر ہے دنیا میں تو میری انگلیاں جلیں لیکن آخرت کی آگ سے بچا لیا۔ کہ صبح ہوئی یہ خاتون گئی، اس نے دیکھا سید تو ہے ہی نہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ آئی تو یہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، تو یہ چلی گئی۔ جانے کے بعد اس نے بادشاہ کو کہا، وہ کہاں رہی تھی؟ کہاں فلاں حجرے میں ایک سید تھا اس کے رہی تھی، صبح جب میں پہنچی اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تو بادشاہ نے سید امیر داماد کو بلوایا، جیسے بلوایا کہتے سید نے اپنے دونوں ہاتھ ابا کے اندر چھپائے ہوئے تھے، کوئی دیکھے بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے اصرار کیا کہ آپ ہاتھ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کہ نہیں نہیں، اپنے ہاتھوں کو مجھے دکھائیے۔ بادشاہ کا حکم ہے، انہوں نے ہاتھ دکھائے تو کہا ساری انگلیاں جلی ہوئی ہیں۔ تو سید میر داماد سے پوچھا، اے سید تو نے انگلیاں کیوں جلائی؟ تو سید نے پورا واقعہ بتایا اور آخر میں رونے لگے۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے میں انگلیاں کیوں جلا رہا تھا؟ یہ سوچ کے جلا رہا تھا کہ تو سید ہوں اور کل جب قیامت کے دن اٹھوں گا اور اگر میں نے گناہ کیا تو اپنی اماں سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جس کی فکر میں اتنا حضور ہو وہی انسان اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے، جس کے اندر قیامت تسلیم اور مسلم شدہ ہو کہ مجھے اٹھنا ہے، اور کن کے سامنے اٹھنا؟ سیدہ کے سامنے اٹھنا، مولا علی کے سامنے اٹھنا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو ان اشیاء کے امپورٹ سے بچائیے۔ چند اشارے کروں اور آگے بڑھوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے گھر کے اشیاء کو نہ دیکھا کرو، اس کے گھر میں کتنا سامان ہے، کتنی گاڑیاں ہیں۔ اکثر خواتین میں یہ بیماری ہے کہ کس کے کتنے گہنے ہیں، کتنا سامان ہے، برتن کیسے ہیں، فلاں کیسے کا، یہ دیکھنے سے ہرس پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامان، لوگوں کے گھر، لوگوں کی دولت، لوگوں کے پیسوں کو نہ دیکھا کرو اور اپنی آنکھوں کو ان کے مال و دولت پہ بند کیا کرو، کیونکہ جتنا دیکھو گے وجود میں ہرس پیدا ہوگا، جب ہرس پیدا ہوگا تو طہارت تمہارے وجود سے نکل جائے گی اور تو ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس شے کے پیچھے بھاگے گا۔ آج ٹی وی آپ کے وجود میں ہرس پیدا کرتی ہے، آج کے ڈرامے آپ کے وجود میں ہرس پیدا کرتے ہیں، یہ جتنے ڈرامے، بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں، حسین حسین کپڑے دکھائے جاتے ہیں، ان سے غریبوں پہ کیا گزرتی ہے؟ ہرس پیدا ہوتا ہے۔ تبھی امام نے فرمایا، اگر کسی غریب معاشرے میں رہتے ہو، اگر دکان سے گوشت بھی خریدو تو کسی ایسے کپڑے یا شاپر میں ڈالو کسی غریب کی نگاہ اس پہ نہ پڑے، کیونکہ جس نے 40 دن سے گوشت نہیں کھایا وہ آپ کے ہاتھ میں گوشت لے گا۔ اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو غریب کی آہ نکلے گی، دوسرا جب اس گوشت پہ نگاہ پڑے گی، جب گوشت کھاؤ گے اب یہ تمہارے پیٹ میں نورانیت کو پیدا نہیں کرے گا، یہ بیمار بھی کرے گا کیونکہ اس پہ نظر بھی پڑی ہے۔ جب بچوں کو اچھے کپڑے لے کر دیتے تو غریبوں کے سامنے سے نہ گزرا کرو۔ ہم بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کے جب غریبوں کے گھروں میں لے جاتے، غریبوں کے سامنے بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ کیونکہ نگاہیں پڑتی ہیں۔ ہمیشہ ایسا لباس پہنا کرو جو متوسط طبقہ پہنتا ہے، ایسی سواریاں رکھا کرو جو متوسط طبقہ رکھتا ہے۔ کسی لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو، اور اگر جاؤ تو ان کے مال پر، ان کی زندگی پر نگاہ نہ ڈالا کرو، کیونکہ تمہارے وجود میں ہرس پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے اس دن مال اور رزق کا فرق بتایا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو کثیر مال دیا ہے لیکن اس کا نصیب اتنا ہی ہے جتنا اس کا رزق لکھا گیا ہے، کہ میں نے مثال دی تھی، ایسے ہے جس طرح ایک چونٹی کو ایک بہت بڑی روٹی مل جائے، یہ روٹی مال ہے لیکن کھائے گی اتنا، اٹھائے گی اتنا جتنا اس کا رزق ہے۔ تو یہ مت دیکھو زرداری کے پاس کتنا پیسہ ہے، نواز شریف کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ کھائیں گے اتنا جتنا ان کا رزق ہے، باقی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ نے تمہارے جسم کو محدود رکھا ہے اور جسم کا ظرف بھی محدود رکھا ہے۔ دو فرق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، جو جسم ہے یہ محدود ہے، اس کا ظرف بھی محدود ہے، آپ اتنا کھاؤ گے جتنی خدا نے پیٹ میں جگہ دی ہے، اس سے زیادہ آپ کبھی کھا بھی نہیں سکتے، پانی بھی اتنا پیو گے۔ ابھی میں 2 لیٹر پانی رکھ لوں لیکن آپ پیئیں گے اتنا جتنا آپ کے پیٹ میں جگہ ہے۔ اگر آپ کو گوشت کھانے کا شوق ہے، میں 10 کلو بریانی یا 10 کلو کڑھائی بنا کے آپ کے سامنے رکھ لوں، آپ کھائیں گے اتنا جتنا آپ کے پیٹ میں جگہ ہے۔ یعنی جسم کے لیے تو کتنا بھی کرے یہ محدود ہے، اس میں محدود جگہ ہے، لیکن فرمایا اس جسم کے پیچھے تمہاری روح ہے، جس روح کو میں نے لا محدود بنایا۔ یہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، یہ رزق وہ ہے جو اللہ کہتا ہے لا یحتسب، تو حساب نہیں کر سکتا، تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اتنا تجھے رزق عطا کروں گا. مولا یہ کون سا رزق ہے؟ فرمایا یہ جسمانی رزق نہیں ہے، کیونکہ جسمانی رزق محدود ہے، یعنی خدا اتنا نہیں دے گا کہ جسم اس سے برداشت نہ کر سکے، اتنا دیتا ہے جتنا جسم برداشت کر سکے. لیکن یہاں پر اس آیت میں جس رزق کی بات ہو رہی ہے وہ رزق روحانی ہے، رزق معنوی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا حاصل کرتے جاؤ، جتنی لذتیں لیتے جاؤ، اس لذت ختم نہیں ہوگی، لامحدود لذتیں ہیں. تب امام نے فرمایا جب تو جنت میں جائے گا اور جنت کا کوئی پھل کھائے گا، مثال کے طور پہ جنت کے درخت سے تو سیب کو توڑے گا، جب سیب کو کھائے گا، مولا فرماتے ہیں سیب کا ایک ذائقہ ہوگا، جب دوبارہ کھائے گا دوسرا ذائقہ ہوگا، جب تیسری بار کھائے گا تیسرا ذائقہ ہوگا. وہ جنت کی غذاؤں میں لامحدود ذائقے بناتا ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے. جب وہ سیب کا ایک ذائقہ بنا سکتا ہے کہ لاکھ ذائقے نہیں بنا سکتا، پر میں اس میں لامحدودیت ہے. تمہاری روح میں وسعت ہے، تمہارے جسم میں وسعت نہیں ہے. تمہارے روح میں لامحدودیت ہے لیکن تمہارے جسم میں لامحدودیت نہیں ہے. میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی، اگر آپ کا بچہ پہلی کلاس میں جائے تو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے دوسری کلاس میں بھیجو. کیوں؟ کیونکہ پہلی کلاس میں جانے کے بعد اس کے اندر وسعت علمی پیدا ہوئی ہے. دوسری کلاس میں جائے گا اور وسعت علمی پیدا ہوگی، تیسری کلاس میں جائے گا اور وسعت علمی پیدا ہوگی. اگر ابھی آپ کو الف بے کی کتاب دی جائے آپ نہیں پڑھیں گے، نہ دلچسپی لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ سیکھ چکے ہیں، آپ اس سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں جس طرح بچپنے میں، علماء فرماتے ہیں جس طرح بچپنے میں تو کچھ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد وسعت کے پیچھے جاتا ہے، دوسری کلاس تیسری کلاس اور دنیا کی کلاسز ختم ہو جاتی ہیں پی ایچ ڈی اور ایم فل تک. لیکن فرمایا اطلب العلم من المهد الى اللحد، اگر تو علی والا ہے ماں کے گہوارے سے سیکھنا شروع کر جب تک تو قبر میں نہیں جاتا. یعنی آج بھی اگر کوئی بوڑھا انسان ہے اسے کسب علم کرنا چاہیے پروردگار عالم سے، اہل بیت علیہم السلام سے. تو نوجوانوں کے لیے سب سے پہلی شے جو ضروری ہے چند کتابیں، آج بیٹھے صبح جا کے چند کتابیں لے لو، سیرت معصوم پر، ادب معصوم پر، حضور ادب پر، سیرت انبیاء پر، کوئی بھی ایسی کتاب لو جو آپ کے علمی وسعت کو بڑھانے لگے. یعنی روزانہ اگر چار صفحے بھی پڑھیں تو تقریباً ایک سال میں آپ کئی کتابیں ختم کر لیں گے. پھر آپ محسوس کریں گے میرے وجود میں ایک وزن بڑا ہے، میرے وجود میں اخلاق بڑھ گیا ہے، میرے وجود میں علم بڑھ گیا ہے. فرما ایسے درخت کی طرح بن جاؤ گے جو پھلدار درخت ہے. اب جو پھلدار درخت ہے وہ جھک بھی جاتا ہے اور لوگ اس کا پھل کھاتے بھی ہیں. لیکن اگر تیرے پاس علم نہیں ہوگا تو ایک خشک درخت کی طرح ہوگا، جو درخت نہ اپنے کام آیا نہ لوگوں کے کام آیا، نہ اس کے نیچے کوئی سائے میں بیٹھ سکتا ہے نہ اس کا کوئی پھل کھا سکتا ہے. تو ایسے درخت بنو جو پھلدار بھی ہو، جو خود کو بھی فائدہ دے دوسروں کو بھی فائدہ دے. سلام پڑھے محمد والا. تو پہلی منزل ہے اس ظرف کو پاک کرنا جو ظرف اللہ نے دیا. ابتدائی طہارت ظاہری طہارت ہے، کپڑا ہے، جسم ہے، ظاہر ہے، اس کو طاہر رکھنا ہے. تمام تر واجب غسل ہیں، مستحب غسل ہیں، ان کو انجام دینا ہے. ہمیشہ دائم الوضو رہنا ہے. باطن کی طہارت یہ ہے، آنکھ کو وہاں پہ استعمال کرنا ہے جہاں پہ خدا نے کہا، زبان کو وہاں پہ استعمال کرنا ہے جہاں پہ خدا نے کہا. تو آنکھ بولا فرماتے ہیں یہ حرص پیدا کرتی ہے. اب بات آتی ہے تمہاری زبان کی، کہ جب تو صبح کو اٹھتا ہے تو زبان تیرے سارے بدن سے کلام کرتی ہے، کہتی ہے کیف اصبحتم، کیسے گزرا تمہارا دن. تو پورے بدن کے اعضا زبان کو کہتے ہیں اگر تو چاہے تو ہمارا دن اچھا گزرے گا. غلطی تو کرتی ہے پٹائی ہم پر پڑتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ گالی زبان دیتی ہے، مکہ بیچارہ چہرہ کھاتا ہے. ہاں زبان غلط بیانی کرتی ہے، گولیاں بدن کھاتا ہے. غلطی تو ہم کرتے ہیں نا، کون کھاتا ہے؟ ایک خطیب آیا اور کھلم کھلا تبرہ کر کے چلا گیا، چار شیعہ مر گئے. غلطی کس نے کی؟ زبان نے کی. مرا کون؟ بیچارہ مومن مرا. تو آج ہم جتنی مار کھا رہے ہیں بے ادب زبانوں کی وجہ سے. اگر زبان با ادب بن جائے، ممبر پر آنے والے کو زبان کا ادب ہی پتہ نہیں کہ پہلے اس کو با ادب بنانا ہے، اور بیٹھا کام پر آئے جہاں پہ بولتی زبان ہے. میں ایک گھنٹے سے کیا بول رہا ہوں، زبان ہی بول رہی ہے. اب ایک گھنٹے کو اس کو زبان کو استعمال کروانا ہے ایک گھنٹے کے لیے، اور اس کو یہی نہیں پتا کہ زبان کا ادب کیا ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں ایک اپنے اعضاء کو پاک کرو، یہ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں بٹھائیے، ایک اپنے اعضاء کو ظاہری طور پر پاک کرو، دوسرا اپنے اعضاء پر کنٹرول کرو، تیسرا اپنے ہر عضو کو با ادب بناؤ. آنکھ با ادب ہو کے کہاں اٹھے اور کہاں جھکے، بدن با ادب ہو کس کے سامنے جھکنا ہے اور کس کے سامنے نہیں جھکنا. ظالم کے سامنے نہیں جھکنا، علی کے سامنے جھکنا ہے. عالم کے سامنے، زاہد کے سامنے، عرفا کے سامنے، ان کے سامنے جھکنا تھا، باپ کے سامنے جھکنا ہے، ماں کے سامنے جھکنا ہے. بعض موجہ کہتے ہیں مجھے شرمندگی آتی ہے ماں کا ہاتھ چوموں، ان کا اس کا مطلب تمہارا نفس تم پر کنٹرول کر رہا ہے، اس میں کون سی شرمندگی؟ جب اہل بیت نے کہہ دیا کہ والدین کا احترام کرنا ہے، اب تمہیں جھکنا پڑے گا. جب تک جسم کو نہیں جھکاؤ گے تب تک روح بلند نہیں ہوتی. جتنا اس کو پست کرو گے اتنا روح بلندی کی طرف جائے گی، جتنا اس پر کنٹرول کرو گے اتنا تمہاری روح پرواز کرے گی. تو فرمایا زبان کو یہ تمام تر اعضا کہتے ہیں. اے زبان اگر تو غلطی کرے گی پٹائی کس پر ہوگی؟ ہم پر ہوگی. راغہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ یہ بدن کہتا ہے کہ اے زبان اپنی قدر کو جان کہ خدا نے تجھے کتنے محکم قلعے کے اندر رکھا. اسے دش کہتے ہیں، کہا دو جبڑوں کے درمیان تجھے رکھا، اس کے بعد تجھے ایک دیوار دی دانتوں کی کہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو. اگر کوئی چہرے کو ہٹ بھی کرے تو پہلے جبڑا پھٹے، جبڑا نہ پھٹے تو پھر دانت گریں، اس کے بعد تجھ پر کوئی پہنچ سکتا ہے. یعنی خدا سمجھانا کیا چاہتا ہے، یہ خدا نے جو جسم کی ترتیب رکھی ہے کہ زبان کو انسان کے منہ کے اندر رکھا اور کتنی حفاظت میں رکھا ہے، دانتوں کی حفاظت میں، منہ کے جبڑے کی حفاظت میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے جتنا میں نے زبان کو محفوظ بنایا تو بھی اپنی زبان کی اتنی حفاظت کر. یہ محفوظ بنانا ظاہری ہے، میں نے ظاہری طور پر اس کو محفوظ بنایا، تو باطنی طور پر اس کو محفوظ بنانا. کبھی زبان، اور اہل بیت فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اجل فرجہم، فرماتے ہیں یہ زبان جب غیبت کرتی ہے، ظاہری طور پر انسان اپنے منہ کو بنا دیتا ہے لیکن جب غیبت کرتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ آسمان کے ملائک اس کے قریب نہیں آتے. کیونکہ تو ظاہری بدبو کو سونگھ سکتا ہے لیکن نہ جو باطن کا سونگھنا تمہارے وجود میں نہیں ہے، ملائک اسے سونگھ سکتے ہیں لہٰذا تو سونگھ نہیں سکتا. تو فرمایا زبان پر کنٹرول کیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کچھ ایسا کہہ دے کہ نقصان کسے ہو، جسم کو ہو. اور نشانی بتاتے ہیں پھر چوتھے امام، فرمایا عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ اس سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے وہ جواب دینے سے پہلے سوچتا ہے، اور بے وقوف کی نشانی یہ ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے وہ فوراً بولنے لگتا ہے. فرمایا جو تأمل نہ کرے نہ سوچے وہ بے وقوف ہے، جو سوچتا ہے وہ عقل مند ہے. کہ اگر کسی نے سوال کیا مجھے کیا بولنا ہے، اگر میں ممبر پر آیا ہوں مجھے کیا بولنا ہے، اگر میں دو لوگوں کے درمیان ہوں مجھے کیا بولنا ہے. مولا فرماتے جتنے لوگوں کے اندر فتنے آئیں اس کی جڑ جو ہے وہ زبان ہے. کوشش کیا کرو کہ مومنوں میں اتحاد برقرار کیا کرو، لیکن یہ زبان کیا کرتی ہے، دو لوگوں کو آپس میں لڑا دیتی ہے. تبھی فرمایا جو انسان گالی دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو انسان تہمت لگائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو انسان غیبت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور تبھی کہا کہ اگر تین دن گزر جائیں مومن اپنی غلطی کا کسی سے اظہار نہ کرے، بھائی میری غلطی ہے معاف کر دو، فرمایا اس پر اللہ کی اور اہل بیت کی لعنت ہوتی ہے کیونکہ یہ معافی نہیں مانگتا. زبان، بش نے ایک زبان سے آرڈر دیا، زبان ہی تھی نا، افغانستان پہ حملہ ہو گیا، اس زبان نے آرڈر دیا، عراق پہ حملہ ہوا، ایٹم بم کس کی وجہ سے گرا؟ اس زبان کی وجہ سے. اگر زبان با ادب نہ ہو قاتل بن جاتی ہے. یہ امام حسین پہ جو آرڈر ہوا کہ ابن سعد نے سب سے پہلا تیر پھینکا کس کی وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے، زبان نے آرڈر دیا. تو آیت اللہ قاضی کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے 2 سال تک کسی سے کلام نہ کیا. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے استاد گرامی جب ہم گاڑی میں جاتے تھے تو کبھی راستہ 2 گھنٹے کا کبھی 3 گھنٹے کا، تو بچے کی عادت ہے، بچہ بہت بولتا ہے. اب سمت اللسان، زبان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ بھی راستہ علماء بتاتے ہیں. کہ جب تو ظاہر کی آنکھ کو بند کرے گا تو خدا باطن کی آنکھ کھولے گا، جب تو ظاہر کی زبان کو خاموشی میں لائے گا تب خدا تجھے باطن کی زبان عطا کرے گا. یعنی وہ زبان دے گا جس زبان سے امام زمانہ سے باتیں کرو، وہ زبان دے گا جس زبان سے خدا سے کلام کرو، اس زبان سے جب بات کرو گے تو جواب بھی سنو گے، اس زبان سے جب معصوم کو سلام کرو گے تو سلام کا جواب بھی سنو گے. اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو کبھی غیبت سے مس کیا, کبھی تہمت سے مس کیا, کبھی گناہ سے مس کیا. اکثر خواتین میں تو غیبت کی بیماری ہے, یعنی ہم اپنی زبان کو لوگوں کی غیبتوں سے مس کرتے ہیں, لہذا اس کی نجاست کو ہم دیکھ نہیں رہے, لیکن وہ تو نجاست کو دیکھتے ہیں. سید رضی اور سید مرتضی بہت بڑی شخصیات ہیں. فرمایا کہ سید مرتضی نماز پڑھاتے تھے, سید رضی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, دونوں بھائی اجتہاد کی منزل پر پہنچے ہوئے. تو ایک مرتبہ سید مرتضی راستے سے آ رہے تھے تو کسی خاتون نے خواتین کے مسئلے پوچھے, مسائل حیض سے پوچھا. تو سید نے کہا ابھی مجھے نہیں پتا, میں رات کو گھر جاؤں گا, دیکھوں گا, کل آپ کو جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے, یہ چلے نماز پڑھانے کے لیے. سید مرتضی جیسے نماز پڑھاتے ہیں تو سید رضی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو سید مرتضی نماز کی حالت میں اس خواتین کے مسائل کو سوچنے لگے, یعنی نماز میں ان کا ذہن مشغول ہو گیا ان مسائل میں. تو سید رضی نے سید مرتضی کی باطنی حالت کو دیکھ لیا. انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی مکمل خون میں ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے, تو وہیں پہ اپنی نماز کو ختم کیا اور چلا گیا. پھر بھائی نے پوچھا کہ میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تھا؟ کہ ہاں, میں کچھ مسائل کے بارے میں سوچ رہا تھا, لہذا باطن بھی ویسا بن گیا. تو ہماری سوچ کا بھی باطن پہ اثر ہوتا ہے, زبان تو اور بات ہے. تبھی علماء اور عرفاء جو لوگ ظاہری طور پر نجس تھے ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے. اور کبھی کبھی آپ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا کہ حضرت موسیٰ اوباش اور ارازل کے پاس جاتے تھے, جو مشہور تھا معاشرے میں, یہ بدماش ہیں, یہ گندے ہیں, لیکن کیونکہ نبی خدا ان کے باطن کو دیکھ رہے تھے, ان میں کوئی خوبی نظر آ رہی تھی, کہ انہی کو میں طہارت کے دروازے پر لاؤں گا, اور وہی حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے بنے. تو فرمایا تو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے, باطن کو بھی دیکھا. انسان اپنی زبان پر کنٹرول کیا کر, آخری منزل مولا فرماتے ہیں, اپنی شکم پر کنٹرول کیا کر, اپنے کھانے میں تعادل پیدا کیا کر, کبھی ایسی شے کو نہ کھایا کر جو شے تمہیں پسند نہیں ہے. جب پیٹ بھر جائے تو حد سے زیادہ نہ کھایا کر, کیونکہ یہ تمہارے عقل کو زائل کر دیتی ہے اور تمہاری عقل پہ پردے آ جاتے ہیں. سب آپ پڑے محمد و آل محمد. اس میں آداب ہیں, آپ آداب کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ آنکھ کا ادب کیا ہے, ہاتھ کا ادب کیا ہے, اعضاء نکاح کے آداب کیا ہیں. گنجائش نہیں ہے کہ ممبر سے وہ مسائل بیان کیے جائیں, تو حلیت المتقین میں یہ تمام تر آداب لکھے گئے ہیں کہ آنکھ کا ادب کیا ہے. بس مقصد یہ ہے کہ آپ کو آنکھوں کو با ادب بنانا ہے, آپ کو زبان کو با ادب بنانا ہے. اور سمت اللسان, زبان کو با ادب کیسے بنائے, اس کا بہترین عمل ہے کہ کم از کم ہفتے میں جو چھٹی کا دن ہے آپ کوشش کریں کہ پورا دن کلام نہ کریں, پھر پتا چلے گا کہ میری زبان پر کنٹرول ہے کہ نہیں. ہمارے استاد ہمیں سفر میں کہتے تھے بیٹا دو گھنٹہ بات نہ کرو, بچے ہوتے تھے ہم, تو وہاں پہنچ کے آپ کو یہ چیز دی جائے گی. تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم دو گھنٹے چپ رہ سکیں, تو بچہ ہے, بچہ تو بول ہی لیتا ہے. اور ہمارے نانا حضور کہتے تھے کہ دو خواتین کو ایک کمرے میں بند کیا جائے, بات نہ کریں, بہت بڑا معجزہ ہے. تو زبان پر کنٹرول کرنا, آیت اللہ قاضی دو سال تک کسی سے کلام کے منہ میں پتھر رکھ لیا تھا. اگر کوئی سوال کرتا تھا سبحان اللہ, یا اللہ, اللہ اکبر, یعنی اسماء خدا سے اس کو جواب دیتے تھے. یہ عادت کیا کریں کہ اگر میں زبان پہ کنٹرول کر سکتا ہوں کہ نہیں, جو ایک دن بھی زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے. حضرت مریم نے 3 دن نہیں بولا. یہ آزمائش کیا کرے کنٹرول کر سکتا ہوں کہ نہیں. بڑے بڑے عرفاء علماء ترک حیوانی کرتے تھے, یہ چیزیں حرام نہیں ہیں, لیکن خود کو تیار کرنے کے لیے کام کرتے تھے. روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اور دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ روح کو بنانے کے لیے 30 دن آپ محنت کرتے ہو اور نفس کو بگاڑنے کے لیے 1 دن کافی ہے. 30 دن مومن نے روزہ رکھا, 30 دن آپ کا جسم تیار ہو گیا بھوک کے لیے. 4 دن آپ نے عید کی دعوتیں ایسی کھائیں, اپنے نفس کو اتنا کھلایا. اب 4 دن کے بعد مومن کو کہو روزہ رکھے, روزہ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ جسم کو اس نے بہت جلدی طاقتور بنا لیا کھانوں کے ذریعے سے. 30 دن جو خدا نے محنت کروائی تھی, یہ 30 دن محنت کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ تمہارے وجود میں کنٹرول پیدا ہو. یہ جو آپ 4 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے دل میں ادب پیدا کرنا چاہتا ہے. علماء فرماتے ہیں جب تو اپنے باپ سے بات کرے تو کیا آنکھیں ادھر ادھر کرے گا یا اس کی طرف متوجہ ہو کے کلام کرے گا؟ تو خدا کہتے ہیں جب میری نماز میں آ تو باادب وہ آنکھوں کو جھکا کر مجھ سے باتیں کر. بعض لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, کوئی ناک میں ہاتھ ڈال رہا ہے کوئی کان میں ہاتھ ڈال رہا ہے, کس کے سامنے کھڑے ہو؟ خدا کے سامنے. ادب نہیں ہے. علماء کی نماز دیکھیے, آیت اللہ بہجت کی نماز دیکھیے, امام خمینی کی نماز دیکھیے, یہ ادب ہے. جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے با ادب ہوتا ہے. فرمایا ادب اور طہارت یہ پہلی منزل ہے, معرفت تو آخری منزل ہے. جب ان منازل کو طے کرو گے تو اس مقام پہ پہنچو گے. جب خدا کے ساتھ بات کرتے ہو یہ تمہارے اعضاء کو ادب دیتا ہے کہ جب میں کہوں تو ہاتھ اٹھاؤ, جب میں کہوں تو جھکو, جب میں کہوں تو سجدے میں جاؤ, جب میں اجازت دوں تو بولو. سورہ حمد پڑھنا کچھ اور مت بولنا, قل ھو اللہ پڑھنا کچھ اور مت بولنا, سبحان ربی العظیم و بحمد پڑھنا کچھ اور مت بولنا. یعنی نماز میں خدا آپ کی زبان پر کنٹرول کو سکھاتا ہے, آپ کی آنکھوں کو باادب بناتا ہے کہ پوری نماز میں 7 منٹ صرف سجدگاہ کی طرف دیکھنا ہے. یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ آپ کو ادب سکھا رہا ہے. یہ ٹریننگ ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے. یعنی آپ کی فکر کو خدا ایک روٹ اینڈ ایک ڈائریکشن دے رہا ہے کہ اپنے جسم کو اس ڈائریکشن میں ڈالو جس ڈائریکشن کو میں پسند کرتا ہوں. اور یہ 7 منٹ کی نماز نہیں ہے, یہ 24 گھنٹے کی نماز ہونی چاہیے. اب جب نماز سے باہر نکلے اب خدا کہے گا آنکھوں کو کہاں پہ اٹھانا ہے. اہل بیت اور علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہمیشہ آنکھوں کو جھکا کر چلتے ہیں. ہمیشہ روڈ پہ چلو تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوں, کسی بڑے سے بات کرو تو آنکھیں باادب ہوں, کسی بڑے کے سامنے بیٹھو تو حضرت عباس کی طرح باادب ہو کے بیٹھو. حضرت عباس کا لقب با وفا اور با ادب کیوں بنا؟ کیونکہ ادب سے سرشار تھے, پتا تھا یہ میرا مولا ہے, میرا آقا ہے, اس کے سامنے با ادب تھے. اور ادب اتنا آئے کیونکہ آخری منزل جب ادب آ جاتا ہے تو مولا فرماتے اللہ تمہیں حضور عطا کرتا ہے. اب فرمایا اپنے اعضاء کو طاہر بناؤ, با ادب بناؤ. بس وقت بہت ہو گیا. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا, صلوات پڑھے محمد والا. یا رسول اللہ مجھے گناہ کی عادت ہے, گناہ انسان انہیں ہاتھوں سے کرتا ہے, آنکھوں سے کرتا ہے, زبان سے کرتا ہے اور کسی شے سے نہیں کرتا. تو نبی خدا نے کہا کہ روزانہ آیا کرو اور مجھے رپورٹ دیا کرو کہ صبح سے لے کر شام تک تو نے کیا کیا. یہ عملاً رسول خدا اسے ایک چیز سکھا رہے ہیں جسے ہم علم اخلاق میں محاسبہ کہتے ہیں. اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو علماء اخلاق فرماتے ہیں کلکیولیشن کرنا سیکھو. تو صبح سے شام تک جب دکان پہ بیٹھتا ہے تو کلکیولیٹ کرتا ہے, میں نے کتنا بیچا, میں نے کتنا پایا, میں نے کتنا نقصان کیا, پھر وہ تو کاغذ پہ لکھتا ہے. آج اگر کوئی جوان اس منزل طہارت پہ پہنچنا چاہتا ہے, جسم کی بات کر رہا ہوں, تو رسول خدا کا فارمولا ہے اس جوان کو دیا کہ کلکیولیٹ کر صبح سے لے کر شام تک تو نے کیا کیا اور مجھے آ کر بتا. یعنی کیا مطلب؟ آپ ایک کاپی اور پیپر اٹھائیں, اس پہ لکھے آنکھ, زبان, ہاتھ, پاؤں, شکم, اعضاء نکاح, یہ مختلف ٹیبلز بھی ملتے ہیں. اور رات کو بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد, یا اگر واقعا اہل بیت کے شیعہ بننا چاہتے ہیں تو 51 رکعت نماز تو پڑھنی پڑے گی اور اس میں نماز تہجد بھی ہے. 11 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کاغذ کو اٹھا لیں, 40 دن تک, یہ صرف آپ 40 دن تک کریں, اور اس میں لکھیں کہ آج میں نے آنکھ سے کون سا گناہ کیا, آج میں نے زبان سے کون سا گناہ کیا, اور آنکھ سے کون سی نیکی کی, اور زبان سے کون سی نیکی کی, اور شکم سے کون سا گناہ کیا, اعضاء نکاح سے کون سا گناہ کیا. اب کیونکہ جب آپ ایک مائکروسکوپ کہیں یا انڈر کیمرہ کہیں خود کو ڈال دیں گے, اب آپ کو جب یہ روٹین آپ کی بن جائے گی, جب ڈیلی آپ کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں گے کہ میں نے آج کیا کیا اور آنکھوں نے کون سا گناہ کیا, کسی نامحرم کو تو نہیں دیکھا, کسی ہرس کی نگاہ کو تو نہیں دیکھا, کسی مومن کے گھر کو تو ہرس کی نگاہ سے نہیں دیکھا, کسی کو حسد کی نگاہ سے تو نہیں دیکھا, یعنی مکمل جو آنکھوں سے گناہ ہو سکتے ہیں ان کو جب نوٹ کرو گے. اب حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, فرمائے جب اپنی نیکیوں کو دیکھو تو فوراً سجدے میں چلے جاؤ اور دعا کرو اے خدا مجھے اس سے زیادہ نیک بناؤ. جب اپنے گناہوں اور برائیوں کو دیکھو تو سجدے میں جا کر دعا کرو اور کوشش کرو تمہاری آنکھوں سے آنسو گرے اور کو پروردگارا آج تم نے یہ گناہ کیا ہے, کل مجھے توفیق ثواب دینا اور مجھے اس گناہ سے بچا لینا. جب 40 دن مومن یہ کام کرے, یعنی کاؤنٹ کریں, بھائی میں نے ہاتھوں سے کیا کمایا اور کیا کھویا, میں نے آنکھوں سے کیا کمایا اور کیا کھویا, میں نے زبان سے کیا کمایا اور کیا کھویا, کسی مومن کی غیبت تو نہیں کی, اور مخصوصاً کسی مومن کی غیبت سنی تو نہیں. آج جہاں جائیں مومن غیبت کر رہا ہے, کہ بھائی مولوی کی غیبت یا کسی اور کی غیبت یا کسی دوست کی غیبت یا اس کے دوست کی غیبت، مجھے پتا ہے فلاں کو آپ پسند نہیں کرتے، میں فوراً اس کی غیبت کرنا شروع کر دوں، کس کے لیے؟ تاکہ آپ خوش ہو جائیں، اور مجھے پتا ہے کہ فلاں سے میں نفرت کرتا ہوں، آپ اس کی برائی میرے سامنے کرنا شروع کر دیں، کس کو؟ خوش کرنے کے لیے، میرے نفس کو خوش کرنے کے لیے. فرمایا تمام طرح اعمال کو لکھو. یہ نوجوان کہتا ہے نبی نے کہا، میں نے کہا بس اتنا کام ہی کرنا، صبح کو میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو مجھے عادت تھی وہ میں نے کام کرنا چاہا، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ رات کو جانا ہے اور نبی کو بتانا ہے، تو میں نے کہا آج یہ کام نہیں کرتا، چلا گیا. نبی خدا نے پوچھا کیا کیا؟ پورا بتایا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. پھر دوسرے دن اٹھا، پھر گناہ کرنا چاہا یا شراب پینی چاہیے، میں نے کہا رات کو جاؤں گا رسول سے تو سچ بولنا، جھوٹ بولوں گا تو وہ سمجھ جائیں گے، لہٰذا میں نے کہا آج نہیں پیتا کل پی لوں گا. پھر کل ہوا، کل نہیں پیوں گا پرسوں پی لوں گا. اسی طرح پرسوں کرتے کرتے 40 دن گزر گئے. جب 40واں دن ہوا نبی نے کہا اب کل سے آنے کی ضرورت نہیں. کہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ تو نے کہا تو بڑا گنہگار ہے، 40 دن سے آ رہا ہے، مجھے کوئی گناہ تو نظر ہی نہیں آیا. اور کہا جو 40 دن اپنے گناہوں پہ کنٹرول کرے، اب جو عادتیں تمہارے وجود میں تھیں وہ نکل گئی. غصے کی عادت، شہوت کی عادت، نگاہ حرام کی عادت، بغض و نفرت و غیبت و کینہ و حسد، یہ تمام تر عادتیں اگر 40 دن انسان کنٹرول کرے، فرمایا یہ عادتیں تمہارے اندر سے نکل گئی، آج کے بعد تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں تو گناہ کے قریب نہ جائے. یعنی انسان اگر کنٹرول کرے، یہ عادتیں اس کے وجود سے کیا ہوتی ہیں؟ نکل سکتی ہیں. ہمیں جسٹ ان کو کاؤنٹ کرنا ہے. فرمایا جب تو محاسبہ کرتا ہے، اب 40 دن کے بعد تجھے منزل مراقبہ میں جانا ہے. مراقبہ کیا مطلب؟ یعنی 24 گھنٹہ اس خیال میں رہو کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امام زمانہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. ہمیں مولا کے مراقبے میں جانا ہے، خود کو حضور امام زمانہ میں ڈالنا ہے. اور فرمایا جو حضور امام میں آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے زمانے کا سلمان کہلاتا ہے، پھر وہ اپنے زمانے کا حبیب ابن مظاہر کہلاتا ہے، جن کو دیکھنے کے لیے حلوہ تمنا کرتے. انشاءاللہ کل آخری مجلس بھی ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے، کیونکہ یہ تو ظاہری اعضا ہیں. اب ایک چیز ہے جو آپ کے اعضا کو کنٹرول کرتی ہے، آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں وہ قوے خیال ہے، تمہارا خیال اور افکار ہیں، ان پہ کنٹرول کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ انشاءاللہ یہ کل کی مجلس میں بیان کریں گے. تو کربلا صرف واقعہ نہیں ہے. کربلا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے ایک تو اللہ کے حضور میں کیسے عبادت کی سخت ترین حالات میں، اور دوسرا انہوں نے اپنے جسم کو اپنا غلام بنایا. کہ ماں اپنے بیٹے کو کہے میرے لال کل تجھے حسین پہ قربان ہونا ہے. بیٹا کہتے ہیں ہاں ماں. اور جب حسین اجازت نہیں دیتے تو یہ بچے روتے ہیں، ہمیں اجازت کیوں نہیں مل رہی. اور جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا مولا ان کے جنازوں پہ آتا ہے اور سر گود میں لیتا ہے، اور اپنے مولا سے پوچھتے مولا آپ ہم سے اور ہمارے جسم سے راضی ہو گئے؟ وہ جملہ امام حسین کے کہا میں بھی راضی ہوا، اور جب میں راضی ہوا تو میری اماں زہرا بھی راضی ہو گئی، میرا بابا علی بھی راضی ہو گیا. پھر کہتے مولا اگر 100 مرتبہ پیدا کیا جائے اور اس سے زیادہ تکلیف دے کے مارا جائے، پھر بھی آپ کے قربان ہونا چاہیں گے. نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی جھجک ہے، یہ اطمینان قلب. مر رہے ہیں، تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اطمینان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب انہوں نے خود کو امام وقت کے سامنے غلام سمجھا، اللہ کا عبد سمجھا اور معصوم کا غلام سمجھا، اور ان کے حکم کے سامنے اتباع کی. فرمایا اسی لیے ہر مجلس میں آیا کرو اور دعا کیا کرو بھائی خدا ہمیں مقام حور عطا کر. ابھی تک تو ہم گناہ کی منزل میں تھے، لیکن حسین کی محفل اور مجلس میں خود کو مس کر کے جب واپس جائیں تو سیدہ کی دعا کے اثر میں خدا ایسا بنائے جیسا کربلا میں جناب حور کو مقام عطا کیا تھا. دلوں کو کربلا لے جائیں اور ثواب زیارت حسین کو حاصل کریں. سب مل کے میرے سے السلام.
السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین. میرا سلام روتی ہوئی سجاد کی آنکھوں پر کسی نے کہا مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ اگر پانی پہ نگاہ پڑی تو زارو قطار رونے لگے. جب بازار میں جاتے تھے کسائی اپنے گوشت میں کپڑا ڈال دیتے تھے. اللہ جانے سجاد جب گوش کو دیکھتے تھے تو کیا یاد آتا تھا؟ جب کسی جوان پہ نگاہ پڑی تو وہ اکبر ہوتا سوا کیا کروتا تھا. جب کسی ننی سی بچی پہ نگاہ پڑی تو کہتے تھے آئے مومن کبھی بچی کو تماچا نہ مارا. ایک مرتبہ بازار میں گئے ایک قصائی بھول گیا اپنے گوشت پہ کپڑا ڈالے اور سجاد کی نگاہ پڑ گئی. وہیں پہ زمین پہ گر کے رو کے کہنے لگے میرا غریب بابا میرا پردیسی بابا. فوراً قصائی نے کپڑا ڈال دیا مولا مجھے معاف کریے گا میں بھول گیا تھا. امام نے کہا یہ بتا جس حیوان کا یہ گوشت کیا ذبح کرتے وقت تُنے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہتا ہے مولا آپ کا ماننے والا ہوں مسلمان ہوں مجھے پتا حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. رو کر کہنے لگے میرا پیاسا بابا تین دن کا پیاسا تھا ایک گھوٹ بھی پانی نہیں دیا. او میرا چھ مہینے کالی اصغر قصائی بھی روتے تھے. پھر کائی قصائی جس چھری سے تُو نے کاٹا کیا تُو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں؟ کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں پتا ہے جس سے کاٹنا ہے اسے تکلیف نہ آئے تیز کرنا ہے. رو کر کہنے لگے وہ چھری جس سے میرے بابا کا گلا کٹا ظالم نے تیز بھی نہیں کیا. بعض روایات میں آئے گیارہ مرتبہ چھری چلے. لیکن گلا کٹ رہا تھا. قدیمی علماء پڑھتے ہیں جب ہر ضرب چلے کربلا میں انبیاء تھے امام تھے نبی تھے. جب پہلی ضرب چلی تو آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا
جب دوسری درب چلی انہوں نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، ضربیں چلتی رہی انبیاء جاتے رہے، جب آخری ضربے چلی نبی نے کہا علی میں بھی نہیں دیکھ سکتا، جب آخری ضرب چلنے لگی علی نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا، حسین کی آواز بلند ہوئی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ایک مرتبہ کالے برکے میں بھی آئے، او میرے لال تیری ماں زہرا موجود، اپنے دامن کو پھیلایا حسین، کملا مجھے پتا ہے چھری کو تیز کیا جاتا ہے، آخری سوال نے سب کو رلا دیا، اپنی جگہ سے اٹھے اے قصائی میرے آخری سوال کا جواب، جب تو کاٹ رہا تھا کوئی اور حیوان تجھے دیکھ تو نہیں رہا تھا، مولا میں نے چھپ کے کاٹا تھا، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے خاک کو اپنے سر پہ ڈالا، رو کر کا وہ گلا کاٹ رہا تھا، اور 70 قدموں سے وہ بہن دیکھ رہے تھے، نہ کاٹ ڈالے میری اماں نے چکیا پیس پیس کے بولے، آپ کو طلعہ زینبیہ کی زیارت کرائے، فرمایا جسموں کو اتنا پامال کیا گیا کہ فرمایا میں اپنے بابا کا جسم پہچان بھی نہ سکا، جب میں خیمے سے نکلا قتل کے بعد جو پہلا حکم دیا کہ لاشوں پہ گھوڑ دوڑا، اتنے گھوڑ دوڑ کہ کوئی لاشا پہچان بھی نہیں آیا، لیکن بی بی زینب فرماتی ہیں میں نے جگہ جگہ سکینہ کو ڈھونڈا، کل میں نے کہا تھا آج اس بیوی کے مسائل پڑھوں گا لیکن مجھے کہیں سکینہ نظر نہیں آئی، فرمایا ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں مقتل میں پہنچی جہاں پہ ہر شہید کا لاشا تھا اور کسی کا سر بدن پہ موجود نہ تھا، فرماتے ہیں مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اکبر کا لاشا کون سا ہے، ایک مرتبہ دیکھا سکینہ اپنا سر ایک کٹی ہوئی گردن پہ رکھ سو رہی ہے، ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھانا چاہا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی بہن زینب ٹھہر جا، او میری بچی تماچے کھا کے سوئی ہے، بڑی دیر تک بیٹھی رہی کہ سکینہ ہوش میں آئے، جب سکینہ کی آنکھیں کھلی پہلا سوال کیا سکینہ، ارے جسم تو سر سے پہچانا جاتا ہے تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا، کہتی ہے پپھی اماں جب میں مقتل میں آئے میں نے کہا میرے غریب بابا، او بابا کہاں ہو ذرا میرے سر کو دیکھو، او بابا بچپنے میں او میرے بال دادی زہرا کی طرح سفید ہو گئے. او بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو, ذرا میری جھکی ہوئی کمر کو دیکھو. او جس طرح دادی کی کمر جوانی میں جھک گئے, او میری کمر بچپنے میں جھک گئی. اچانک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, الیہ الیہ, او میری زخمی بچی میرے قریب, او میری سکینہ میرے قریب.
جناب سکینہ کی یتیمی کا باعث ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے, ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے. پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا جلد جو ظہور فرما دے, پروردگار موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. اگر موت دینا تو جواہر امام زمانہ نے موت دینا, اگر موت دینا تو شہادت. پروردگار جتنے دشمنان اہل بیت ہیں سب کو نیز تمام ہو فرما. پروردگار خسار یہود اور آل سعود کی شر سے مسلمان کو بچا. جتنے مجاہدین شام میں, یمن میں, عراق میں, کشمیر میں, افریقہ میں مشغول جہاد ہیں, خدا کس راہ حق کو چلنے والے مجاہدین کو کامیابیاں نصیب فرما. مخصوصاً روانیان مجلس ہیں, پروردگار مرحوم سید ناصر حسین جعفری, ابن سید محمد حسین جعفری, سید مقبول حیدر نقوی, ابن سید ذکی حسن نقوی, ظہور فاطمہ بنت سید منصور حسین, سید نجمہ نقوی بنت سید ناصر حسین, سید وقار حسین جعفری, ابن سید محمد حسین جعفری, خدا ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما. شہدائے ملت جعفری مراجع روزان حاصلین مجلس کے مرحومین, وہ مرحومین جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, سب کے لیے ایک مرتبہ حاصل کی فاتحہ.